السلام علیکم.
السلام.
کیا حال ہے آپ سب کے؟
الحمد للہ. آواز نہیں آئی مجھے؟ ایسے شاباش. ایک تو رمضان کے 20 روزے گزر گئے, اوپر سے گرمی بھی شروع ہو گئی, اور پھر دوپہر کا ٹائم بھی ہے, اور آپ لوگوں کی عادت بھی نہیں ہے میرے ساتھ بیٹھ کر بات کرنے کی. ایک سال پہلے ملے تھے نا الحمد للہ, آپ لوگوں سے ایک سال پہلے ملاقات ہوئی تھی یہاں پہ, اور اللہ تعالیٰ نے ساتھ بیٹھ کر کچھ باتیں سیکھنے کا موقع دیا تھا. اللہ نے پھر موقع دیا ہے, اللہ کی رحمت کی, اللہ تعالیٰ نے زندگی بھی دی اور صحت بھی دی اور ریسورسز بھی دیے کہ ہم دوبارہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے ہوئے. تو میں چاہوں گی کہ آپ میرے ساتھ انرجیٹک ہو کر جو ہے وہ مجھے بات کا جواب بھی دیں, اور جب میں کوئی بات پوچھوں تو آپ اس پر رسپانس بھی کریں. یہ دونوں کام آپ نے کرنے ہوں, ٹھیک ہے؟ تاکہ مجھے پتا چلے کہ آپ لوگ سو نہیں رہے. تو ایسا تو نہیں کہ رات کا جاگ کے تاک رات کے بعد یہاں پر آیا تو پھر پہنچے آنٹی کے گھر جا کے بیٹھے بیٹھے سو جائیں گے. آپ کو پتا بیٹھے بیٹھے بھی سویا جاتا ہے, بیٹھے بیٹھے سونا آتا ہے نہیں. ویسے انسان کبھی بیٹھے بیٹھے نہیں سو سکتا, قرآن کی کلاس میں بیٹھے بیٹھے سونے کا آرٹ ہر ایک کو آ جاتا ہے, تو سونا کسی نے نہیں ہے. اور جب میں کوئی بات پوچھوں تو آپ نے جواب دینا ہے. دوسری بات, کیا پتا میں کوئی سوال پوچھوں آپ سے اور آپ کو اس کا جواب نہ آتا ہو تو کیا کریں گے؟ اگر میں آپ سے کوئی سوال پوچھوں اور آپ کو جواب نہ آتا ہو تو کیا کریں گے؟ چپ کر جائیں گے؟ نہیں. آپ نے پتا کیا کرنا ہے, اب میں آپ کو طریقہ بھی سکھا رہی ہوں. میں آپ سے کوئی سوال پوچھوں اور آپ کو جواب نہ آتا ہو, آپ بس ایسے منہ ہلا دیں. ٹھیک ہے بچوں؟ بچوں کو اجازت ہے, بڑے بھی کر سکتے ہیں. اگر جواب نہ آتا ہو, کبھی کبھی ہوتا ہے آپ بیٹھے ہوتے ہیں فزیکلی لیکن آپ مینٹلی کہیں اور پہنچ جاتے ہیں, پوچھنے والا بےچارا پوچھتا رہتا ہے کہ بتائیں میں نے آپ کو کیا سمجھایا, بتائیں میں آپ سے کیا پوچھ رہی ہوں, اور آپ اس کی شکل دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو میں نہیں چاہ رہی کہ آپ صرف میری شکل دیکھتے رہیں, میں چاہ رہی ہوں آپ کلاس میں پارٹیسپیٹ کریں. ہاں جب میں بلواؤں صرف اس وقت بولیں, آپس میں میرے سامنے کسی نے باتیں نہیں کرنی, کوئی فون نہیں اپنا اٹھائے گا, اور کوشش کر کے اپنے موبائل فون کو سائلنٹ کر لیجیے, صحیح. اور جب آپ کو کوئی جواب دینا نہ آئے تو صرف منہ ہلا دیجیے تاکہ مجھے پتا چل جائے کہ آپ زندہ ہیں, سوئی بھی نہیں. چلیے اللہ کا نام لے کر اللہ کی رحمت کے ساتھ اور اللہ سے مدد مانگتے ہوئے ہم اس سیشن کو شروع کرتے ہیں. یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک, اللہم ربنا لک الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وہدیتنا وفرجت عنا, لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن. أما بعد, فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم, رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله. اے ہماری اللہ, ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھے. آمین یا رب العالمین. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے ایک اور رمضان کی نعمت عطا کی ہے, اور رمضان کا میجر چنک گزر چکا ہے. اب جن رمضان کے دنوں میں آپ اور میں اس وقت الحمدللہ اللہ کی دی ہوئی مہلت سے موجود ہیں, یہ سب سے بہترین وقت ہے. اس اینگل سے کہ آپ لوگ اس کا میکسیمم استعمال کر لیں, اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے فرمایا, اتنا اعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار اعمال کی ڈیپینڈنسی نیتوں پر ہے. اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری میں حدیث آتی ہے, آپ نے فرمایا اتنا اعمال بالخواتین, یعنی کہ اعمال کی اینڈنگ کے اوپر بھی ان کی ڈیپینڈنسی بہت ہوتی ہے. تو اگر اب تک ہم نے بہت اچھا رمضان نہیں گزارا تو ہم ابھی بیٹھ کر اللہ کے ساتھ ایک اسٹرانگ ریزالو کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم ہر اینگل سے آج کے بعد ایک اچھا رمضان گزارنے کی کوشش کریں گے, اور ہم انشاءاللہ اس رمضان سے نہیں نکلیں گے جب تک کہ اللہ تعالیٰ آپ ہماری مغفرت نہیں فرما دیں گے. اور اسی نیت کے ساتھ, اسی ارادے کے ساتھ آپ روزہ بھی رکھتی ہیں, اسی ارادے کے ساتھ آپ عبادت بھی کرتی ہیں, اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کے لیے بھی آپ اپنی ایفرٹ کریں گی, اور اسی کوشش کا, انہیں ساری محنتوں کا ایک جو ایکسپرٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت آپ اور میں یہاں اکٹھے بیٹھے ہیں رمضان کے مہینے میں دوپہر کے وقت میں, اپنی نیند کو چھوڑ کر, اپنے آرام کو چھوڑ کر, اپنے گھر کے کمفرٹ کو چھوڑ کر آ کر اس طرح سے بیٹھنا یقیناً اللہ ہی کی طرف سے دی ہوئی توفیق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو موقع دیا ہے کہ ہم دوبارہ سے اکٹھے ہو گئے ہیں ایک سنت کو ریوائو کرنے کے لیے, جو صحابہ کی بھی ہے اور ہمیں تمام انبیاء کی ملتی ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے جدوجہد اور محنت کیا کرتے تھے. آپ کا اور میرا جو ان سیشنز کے اندر انشاءاللہ تھوڑا سا انٹریکشن ہوگا, ہمارے پاس دن بہت کم ہے اور ہمارے پاس اس وقت تقریباً 9 دن ہیں صرف. ہم نے جو ٹاپک سلیکٹ کیا ہے وہ ہے اشرہ مبشرہ. ٹاپک کہنے کو تو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے سلیکٹ کیا ہے, جیسے اکثر و بیشتر جب رمضان آنے والا ہوتا ہے تو مختلف لوگ پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم کون سا پروگرام جو ہے وہ کس جگہ پر کریں, کن ٹاپکس کو ہم کہاں ڈسکس کریں, قرآن کی کن آیات کو ڈسکس کریں. بظاہر لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اس رمضان میں یہ چیز ڈسکس کریں گے, اس پر بات کریں گے. اصل میں ہم نہیں فیصلہ کرتے, اللہ فیصلہ کرتا ہے کہ اللہ اپنے بندے سے کیا کام کرا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہی دل میں ڈالا کہ آپ کے لیے آپ کے ساتھ بیٹھ کر تھوڑا سا ہم اشرہ مبشرہ کے اوپر بات کر لیں, اس لیے کہ ظاہری بات ہے 9 دن میں آپ قرآن کا تو حق ادا نہیں کر سکتے. اور الحمدللہ آپ میں سے زیادہ تر خواتین جو ہیں وہ آلریڈی کہیں نہ کہیں جو ہے کوئی دورے قرآن یا قرآن کی کلاسز اٹینڈ کر رہی ہیں. تو ہم نے صرف اس کو ان 9 دنوں کو تھوڑا سا اپنے لیے ایمان کو بڑھانے کا ذریعہ بنانے کے اینگل سے فوکس میں رکھا, اور ہم نے یہی چاہا کہ ہم اللہ کی سے مدد مانگ کے کوئی ایسی چیز یہاں ڈسکس کر لیں جس سے انشاءاللہ آپ کو اور مجھے اپنی زندگی میں کچھ اپنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق زندہ ہوتا ہوا محسوس ہو. آپ اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے کسی نہ کسی طرح سے محبت کا اظہار جو ہے وہ کر سکیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 صحابہ ایسے آتے ہیں, یوں تو اللہ کے رسول کا ہر صحابی, جتنے بھی آپ کے صحابی تھے سب کے سب یونیک پرسنالٹی رکھتے تھے, سب کے سب سے آپ اور میں کچھ نہ کچھ سیکھ سکتے ہیں. اور یہ حقیقت ہے کہ صرف ان 10 پر بات کرنے سے آپ صحابہ کی اہمیت کا پورا اندازہ کر بھی نہیں سکتے. اور یہ بھی حقیقت ہے کہ میں 9 دنوں کے اندر اشرہ مبشرہ کا حق ادا نہیں کر سکتی, میں صرف سرفیس سکریچ کروں گی آپ کے سامنے, بالکل بیسک بات آپ کے سامنے رکھوں گی. اور اس میں مقصد یہ ہوگا کہ تھوڑا سا ان صحابہ کے بارے میں ہم جان بھی جائیں کہ یہ کون ہیں, اور ہمیں اپنے عمل سے ریلیٹڈ کوئی چیز ان کی زندگیوں سے مل جائے جس کو ہم اس رمضان سے نکلنے کے بعد فوراً اپنی زندگی میں شامل کر سکیں. تو ہمارا مقصد صرف یہی ہے کہ ہم ان 10 صحابہ کو تھوڑا سا ایک ان کا سنوپسس دیکھ لیں کہ آخر ایسا کیا کام انہوں نے زندگی میں کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان کو جنت کی بشارت دنیا کے اندر ہی دے دی. آپ امیجن کریں نا, اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے موجود ہوتے اور اپنا نام تصور کریں کہ آپ کا نام لے کر کہتے کہ سادیہ تمہارے لیے مثال کے طور پر جنت کی بشارت, تم جنت میں جاؤ گی, یا آپ سے آپ کا نام لے کر کہتے شازیہ تم جو ہو جنت میں جاؤ گی, تو کتنا بڑا آنر ہے, کتنی بڑی آپ کی اور میری جو ہے وہ کامیابی. اس لیے کہ ہماری تو زندگی ایسی کام میں لگتی ہیں, ہم اپنی زندگی میں ساری محنت کرتے کیوں ہیں, ہم صبح اٹھ کر سردی ہو یا گرمی ہو نماز کیوں پڑھتے ہیں, وضو کیوں کرتے ہیں, نیند کتنی بھی آ رہی ہو اپنی نیند کو توڑ کر ہم افطاری کے باوجود اور پیٹ بھرے ہونے کے باوجود کیوں جائے نماز پر کھڑے ہو جاتے ہیں, کتنی سخت گرمی ہو کہ پیاس لگتی ہے اور حلق خشک ہو جاتا ہے اس کے باوجود ہم روزہ کیوں رکھتے ہیں, آپ اور میں یہاں آ کر کیوں بیٹھے ہیں, کیا ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ ہے سوائے اس کے کہ ہم اللہ کا کلام سنتے ہیں اور اللہ کا کلام سناتے ہیں. اس کے علاوہ ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں تو ہمارا آپس میں اور کوئی دنیاوی رشتہ نہیں ہے, دین نے ہمیں جوڑ کر رکھا ہوا ہے, اور ہماری ساری کوششیں ہیں کس کے لیے, الٹیمیٹلی مجھے جنت مل جائے, الٹیمیٹلی مجھے اللہ کی رضا مل جائے, الٹیمیٹلی میں اس جگہ پہ چلی جاؤں جس جگہ کو انلمیٹڈ رکھا گیا ہے, اور اس کے بعد وہاں پر جا کر کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی جو کبھی پوری نہیں ہوگی, کوئی ایسی خواہش نہیں ہوگی جس پہ مجھے روک دیا جائے گا, کوئی ایسی دل سے تمنا نہیں نکلے گی کہ جس کے بعد کہا جائے گا کہ نہیں یہ یہاں پوری نہیں ہو سکتی. دنیا میں تو ہوگا یہ, لیکن ساری اسٹرگل دنیا کی اسی آخرت کے لیے تو ہے, اور جس انسان سے یہ کہہ دیا جائے کہ تمہارے لیے جنت کی بشارت ہے اس کے تو دنیا میں مزے ہی مزے, اس کے تو سمجھ لیں کہ سب سے بڑی اچیومنٹ اس کو مل جائے, اور کس کی زبان سے خوشخبری ملے, کس کی زبان سے ملے گی خوشخبری, اشرہ مبشرہ کو خوشخبری کس کی زبان سے دی گئی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ خوشخبری دی گئی. تو یقیناً یہ ایک بہت بڑا آنر ہے, اور ان کو ان کی زندگیوں کا اللہ تعالیٰ نے بہترین جو نتیجہ تھا وہ دکھا دیا. اب اس سے پہلے کہ ہم اشرہ مبشرہ پر بات کریں, دیکھیں اشرہ مبشرہ میں 10 صحابی آتے ہیں, اشرہ 10, مبشرہ جن کو بشارت دی گئی, 10 صحابہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اور ان کی زندگی میں
جنت کی بشارت دے دی, نام لے کر کہہ دیا مثال کے طور پر ابو بکر, ابو بکر فی الجنہ, عمر, عمر فی الجنہ, عبد الرحمن بن عوف, عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ, یہ تمام لوگ جنت میں سے ہوں گے, یعنی جنت میں جائیں گے. تو تھوڑا سا اس سے پہلے کہ ہم عشرہ مبشرہ پر جائیں اور ہم ان کی زندگیوں کو دیکھنا شروع کریں, کسی بھی چیز کو سمجھنے کے لیے آپ کا ذہن بننا ضروری ہوتا ہے. آپ اپنے بچے کو جب اسکول میں ایڈمیشن کراتی ہیں تو آپ اپنے بچے کو فیڈر میں فیڈر پلاتے ہوئے اور سیلے کھلاتے ہوئے اور بس ایک دم سے گھر سے اٹھا کر جو ہے کلاس ون میں ڈال دیتی ہیں, یا کچھ اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ اس کے ساتھ چینجز کرتی ہیں, آپ اس کو مینٹلی پریپیئر کرتی ہیں. اس سے پہلے کہ ہم صحابہ کی زندگیوں پہ ڈائریکٹ چلے جائیں, دیر از اے نیڈ کہ ہم اپنے آپ کو بھی مینٹلی پریپیئر کریں اور اتنا ہمیں معلوم ہو کہ صحابی کون ہوتا ہے. اگر میں آپ سے پوچھوں صحابی کون ہوتا ہے, کمپینین آف دا پروفٹ کس کو کہا جاتا ہے, کون بتائے گا کون ہوتا ہے صحابی؟ کوئی بچہ بتائے گا؟ آنٹیوں کا تو موڈ نہیں لگ رہا بچوں. جو اللہ کے رسول سے ان کی زندگی میں ملے ہوں. جی آپ بتائیے, پیچھے سے آپ بتا رہی تھی, جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو. کسی بھی انسان کو صحابی رسول ڈکلیئر کرنے کے لیے اسکالرز نے تین کنڈیشنز بتا دی. وہ تین کنڈیشنز یاد رکھیں تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ کون اللہ کے رسول کے دور میں صحابی تھا اور کون صحابی نہیں تھا. سب سے پہلے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, یا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اپنی زندگی کو حاصل کیا, ٹھیک ہے. مثال کے طور پر جس نے دیکھا, جب ہم کہتے ہیں تو کیا کوئی صحابی نابینا نہیں تھے؟ تھے یا نہیں تھے؟ ایک صحابی ابن مکتوم کے نام سے آتے, وہ تو نابینا تھے, تو انہوں نے اپنے سر کی آنکھوں سے تو رسول اللہ کو نہیں دیکھا تھا, تو کیا ہم کہیں گے کہ وہ صحابی کی نمبر ون کنڈیشن کو پورا نہیں کرتے؟ نہیں, صرف سمپل کیا ہے, دیکھا مطلب وہ اس دور میں موجود تھے. نمبر ون, جی بولیے جی, نمبر ون کنڈیشن یہ ہے کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, اور نمبر ٹو وہ ان پر ایمان لے آئے, صحیح, اور نمبر تھری مسلمان کے طور پر ہی اس انسان کا انتقال بھی ہوا, یعنی وہ مرتد اپوسٹیٹ نہیں ہوئے. یہ تین کنڈیشن ہوگی تو یہ تین کنڈیشن اپلائی کرتی ہیں کہ وہ انسان صحابی رسول کہلائے گا, یعنی ایمان کی حالت, رسول اللہ کو دیکھا اور اسی ایمان کی حالت پر ان کا انتقال ہوا ہے, تو آپ اس انسان کو صحابی رسول کہتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مثال کے طور پر سامنے کچھ لوگ تھے, لیکن وہ اللہ کے رسول کے اوپر ان کی زندگی میں ایمان نہیں لائے, ان کی زندگی میں مسلمان نہیں ہوئے. ہو سکتا ہے رسول اللہ کے انتقال کے بعد مسلمان ہوئے ہوں, اور ایسے کئی ایگزامپلس آپ کو سیرت میں ملتے ہیں. وہ لوگ جنہوں نے اپنی سر کی آنکھوں سے رسول اللہ کو دیکھا, ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے, ان کے ساتھ دنیا میں معاشرے میں اس مکہ مدینہ میں پھرتے تھے, لیکن آپ کی زندگی میں, رسول اللہ کی زندگی میں ایمان نہیں لائے, اب ان کو اسکالرز کے مطابق صحابی نہیں کہا جائے گا. پوائنٹ سمجھ آیا؟ جنہوں نے رسول اللہ کی زندگی میں اسلام قبول نہیں کیا وہ صحابی نہیں ہوں گے, ان کو تابعی کہا جائے گا. تابعی کس کو کہا جائے گا؟ یعنی وہ جو صحابہ کی جنریشن میں رہے ان کو تابعی کا ٹائٹل جو ہے وہ ملے گا. تو صحابی رسول کے لیے یہ تین کنڈیشنز آپ کو یاد رکھنی ہوں گی. صحابہ کے بعد جو جنریشن آئی اس کو کیا کہتے ہیں؟ تابعین. یعنی وہ لوگ جنہوں نے صحابہ میں سے کسی کو بھی دیکھا وہ تابعین کہلاتے ہیں. اور اس کے بعد جو جنریشن آئی تابعین کے بعد, تبا تابعین, یعنی جنہوں نے تابعین کو دیکھا وہ تبا تابعین. اب کتنی جنریشن ہو گئی؟ صحابہ, تابعین, تبا تابعین, تین جنریشن ہو گئی. ان تین جنریشن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بخاری میں آتی ہے, صحیح حدیث ہے, آپ نے فرمایا خیرکم قرنی, تم سب میں بہترین دور میرا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سب سے بیسٹ ٹائم جو ہے وہ میرا ہے, یعنی اللہ کے رسول کے دنوں میں, اللہ کے رسول کے دور میں جو لوگ حالت ایمان میں تھے وہ سب سے بہترین لوگ تھے. کون تھے وہ؟ صحابہ تھے. تو اللہ کے رسول نے خود اس بات کا پروف دیا کہ سب سے بہترین لوگ میرے دور کے تھے. پھر آپ نے فرمایا ثم الذین یلونہم, جو اس کے بعد آئے وہ بہترین تھے, یعنی یہ کون تھے؟ تابعین. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم الذین یلونہم, جنہوں نے ان تابعین کو فالو کیا پھر وہ سب سے بہترین تھے, یہ کون ہوئے؟ تبع تابعین. تو یہ تین جنریشن ایسی ہیں جن کو گولڈن جنریشن آف اسلام کہا جاتا ہے, اور ان کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی سیل لگی ہوئی ہے کہ یہ سب سے بہترین دور کے لوگ تھے. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ آپ کو یہ تو پتا چل گیا صحابی کون ہوتا ہے, صحیح. اب صحابی کے بارے میں جاننا کیوں چاہیے؟ ہم کیوں صحابہ کے بارے میں جانیں؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے اور میرے لیے نمونہ بنا دیا گیا ہے تو پھر ہم صحابہ کے بارے میں جاننے پر وقت کیوں لگائیں؟ اس کے لیے اسکالرز 6 ریزنز دیتے ہیں کہ 6 ریزنز ہیں جس کی وجہ سے ایک مسلمان کو رسول اللہ کے کمپینینز کے بارے میں علم حاصل کرنا چاہیے. وہ 6 ریزن کیا ہیں؟ اس میں سب سے پہلی ریزن یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بہترین ٹائٹل دیا, جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں انبیاء کے بعد تعریف کی. قرآن میں آتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اپنے انجام سے راضی ہو گئے, اللہ سے راضی ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ نے خود صحابہ کو مینشن کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے خود ان کی تعریف کی ہے. نمبر ون, اس لیے ہمیں صحابہ کے بارے میں اسٹڈی کرنا چاہیے. نمبر ٹو, ہمیں صحابہ کے بارے میں اس لیے اسٹڈی کرنا چاہیے کہ صحابہ جو تھے انہوں نے ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا تھا. آپ اور میں ڈائریکٹ تو رسول اللہ سے نہیں سیکھتے نا, آپ نے اور میں نے تو کبھی اللہ کے رسول کو دیکھا بھی نہیں, اور آپ کی اور میرے پاس کیا اللہ کے رسول کو اس دنیا میں دیکھنے کا کوئی چانس ہے؟ اس دنیا میں دیکھنے کا تو کوئی چانس نہیں ہے. آپ کی کوئی چانس ہے؟ انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان والے لوگوں میں رکھا, ایمان پر موت دی, اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے نیک اعمال اور اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمایا جو آخرت میں مومنین ہوں گے, تو ہمارا ایمان ہے کہ انشاءاللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ضرور ملاقات کرائی جائے گی. تو اللہ کے رسول کے جو صحابی تھے ان کو اس لیے پڑھنا چاہیے, ان کو اس لیے ان کے بارے میں جاننا چاہیے. دوسری وجہ کیا ہے کہ یہ ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے, ان سے سیکھتے تھے, آیات کا امپلیمنٹیشن انہوں نے ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا. جس دور میں یہ تھے وہیں نازل ہو رہی تھی, صحابہ کے سوالوں کو قرآن میں مینشن کیا گیا ہے. جب قرآن میں آتا ہے یس علون کا انل روح, یہ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں. یس علون کا انل محید, یہ آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں. کون سوال کرتا ہے؟ یہ کون ہے؟ جب اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي, جب آپ سے میرا بندہ میرے بارے میں سوال کرے, کون ہے یہ لوگ؟ ایک صحابی نے آ کر اللہ کے رسول سے سوال کیا تھا جس کے اوپر آیت نازل ہو گئی. چند صحابہ نے سوال پوچھا تھا حیض کے بارے میں, آیت نازل ہو گئی. چند صحابہ نے سوال پوچھا تھا روح کے بارے میں, آیت نازل ہو گئی. تو یہ صحابہ وہ ہیں جو ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کانٹیکٹ میں تھے, جو اس دور میں تھے جب وحی نازل ہو رہی تھی, جو اس دور میں تھے جب آسمانوں اور زمین کے درمیان میں وحی کا کنیکشن تھا. تو یہ اہم لوگ ہیں, ان کی ویلیو ہمیں کرنی چاہیے. اور جب انہوں نے اپنی آنکھوں سے رسول اللہ کو دیکھا, جب انہوں نے اپنی آنکھوں سے قرآن کے احکامات کو نازل ہوتے ہوئے دیکھا, انہوں نے اپنی آنکھوں سے معجزات دیکھے. کیا انہوں نے اپنی آنکھوں سے رسول اللہ کے معجزات دیکھے تھے؟ یہ بتائیں رسول اللہ کا معجزہ کیا تھا. جنہوں نے پچھلے سال میرے ساتھ کلاسز اٹینڈ کی تھیں ان کو اچھی طرح یاد ہوگا کہ رسول اللہ کا معجزہ کیا تھا, جس کو الٹیمیٹ رسول اللہ کا معجزہ کہا جاتا ہے. جیسے موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ عصا تھا, موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ان کا ہاتھ کا سفید ہو جانا تھا. موسیٰ علیہ السلام کے اور معجزات تھے جیسے سمندر کا دو حصوں میں تقسیم ہو جانا. عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ کیا تھا کہ وہ مردے کو اللہ کے حکم سے زندہ کر دیتے تھے. عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ یہ تھا کہ وہ پرندے کے اندر جان ڈال دیا کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا الٹیمیٹ معجزہ قرآن تھا, آپ کا الٹیمیٹ معجزہ قرآن تھا. اس کے علاوہ ڈزنز معجزات آپ کو سیرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ملتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر ایک گلاس دودھ کا 200 یا 250 لوگوں کے لیے کافی ہو جانا, یہ اللہ کے رسول کا معجزہ تھا. آپ کا اپنے ہاتھ کے اشارے سے چاند کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کر دینا, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا. آپ امیجن کریں کہ جس انسان نے موسیٰ علیہ السلام کے برابر میں کھڑے ہو کر سمندر کو دو حصوں میں تقسیم ہوتے ہوئے دیکھا, اس کا ایمان زیادہ ہوگا یا میرا ایمان زیادہ ہوگا اس بات پر کہ موسیٰ علیہ السلام نے سمندر کو دو حصوں میں ڈیوائڈ کیا تھا؟ کس کا ایمان زیادہ ہوگا؟ جس نے خود دیکھا تھا. مثال کے طور پر آپ کہتی ہیں میں خود دیکھ کر آئی ہوں, وہاں سیل لگی ہوئی ہے. آپ کہتی ہیں نا, بعض دفعہ آپ کہتی ہیں اپنی اما سے, اما مجھے سیفائر لے کر چلے سیل لگے. میں کہتی ہوں ہاں کوئی نہیں, کہتے بہتے کوئی سیل نہیں لگی ہوتی. آپ کہتی ہیں نہیں میں خود دیکھ کر آئی ہوں, سیل لگی ہوئی ہے 50% پر. میں کہتی ہوں ہاں خود دیکھا ہے, چلو چلتے ہیں. تو بالکل جو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے اس کا ایمان کا لیول بڑھ جاتا ہے. جو جو موسیٰ علیہ السلام کے برابر میں کھڑا تھا اس کا ایمان بہت زیادہ تھا. آپ کی اور میرے لیے تو کہانی ہے جو نسل در نسل چلی آ رہی ہے. قرآن نے بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے دو حصوں میں سمندر کو تقسیم کیا, ہم نے مان لیا. لیکن جس نے اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ رسول اللہ نے ہاتھ کے اشارے سے چاند کو دو ٹکڑوں میں کیا, اس کا لیول آف کنوکشن زیادہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بالکل ہوگا. جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ جان لیا کہ اللہ کے رسول سے درخت اور جانور باتیں کیا کرتے تھے, اس کا ایمان کا لیول زیادہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بالکل ہوگا. تو صحابہ کے بارے میں اس لیے جانے کہ صحابہ ایمان کے بہت بلند درجات پر تھے. انہوں نے رسول اللہ کے معجزات کو خود وٹنس کیا تھا, وہ رسول اللہ کے ساتھ موجود رہے تھے. تیسری وجہ جو بتائی جاتی ہے کہ صحابہ کو ڈسکس یا صحابہ کی اسٹڈی کیوں کرنی چاہیے, اس کی وجہ یہ ہے کہ صحابہ کی تربیت کس نے کی تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت خود کی تھی, پرسنل تربیت کی تھی. رسول اللہ وجہ بنے تھے ان صحابہ کو ٹرانسفارم کرنے کی. تو ایک وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ کیونکہ ان کی پرسنالٹیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے میں ڈیولپ ہوئی تھی, تو ان کے بارے میں آپ کو ضرور پڑھنا چاہیے. مثال کے طور پر یہاں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں, جتنے بھی یگ بچے بیٹھے ہیں, ان میں سے کچھ بچیوں کو میں جانتی ہوں الحمدللہ, پچھلے سال سے بھی ملاقات ہماری ہو رہی ہے. میں آپ کو دیکھ کر کیا یہ بتا سکتی ہوں کہ سم ہاؤ آپ کے دوست کیسے ہوں گے؟ مثال کے طور پر میں آپ کو جانتی ہوں نا, میں آپ کے دوستوں کو تو نہیں جانتی, لیکن اگر میں آپ میں سے کسی کو بہت اچھی طرح جانتی ہوں تو مجھے اندازہ ہو جاتا ہے کہ مور اور لیس آپ کے دوست مور اور لیس آپ کی جیسی طبیعت کے ہوں گے. یعنی آپ کیسی ہیں اس سے پتا چل جائے گا کہ آپ کے دوست کیسے بنتے ہیں. جس نے صحابہ کو پہچان لیا وہ جان جائے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنا بیٹھنا کیسا تھا, اللہ کے رسول کس طرح سے مشکلات کے اوپر معاملہ کیا کرتے تھے, اللہ کے رسول کس طرح سے انصاف کیا کرتے تھے, اللہ کے رسول کس طرح سے لوگوں کو معاف کیا کرتے تھے. تو ایک وجہ یہ ہے کہ آپ اپنے صحابہ کے بارے میں جانیں, اس لیے کہ صحابہ کے اندر رسول اللہ کی مختلف صفات کا ریفلیکشن نظر آتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو خاص انعام دیا ہوا تھا. تو ایک بات اس سے یہ پتہ چلتی ہے کہ اپنے دوستوں کے بارے میں ایکسٹرا کیئر فل ہو جائیں. ہم میں سے ہر ایک عمر کی خاتون اور ہر بچی اور ہر لڑکی, آپ کس کو دوست بناتے ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے, اس لیے کہ آپ اپنے دوست کے ذریعے پہچانے جاتے ہیں. آپ نے ہمیشہ سے بچپن سے سنا ہے مین نوز بائی دا کمپنی ہی کیپس. آپ کی کمپنی آپ کو ڈیفائن کر رہی ہوتی ہے. ہو سکتا ہے آپ بہت اچھی ہوں لیکن آپ نے جن دوستوں کے درمیان میں اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیا ہے وہ دوست اچھے کریکٹرسٹکس کے نہ ہوں. الٹیمیٹلی کیا ہوگا, آپ اگر دین پر ہوں گی اور آپ کے دوست اچھے نہیں ہوں گے, آپ کو دین مشکل لگنے لگ جائے گا, آپ کو دین امپاسبل لگنے لگ جائے گا, آپ آہستہ آہستہ دین کو ہاتھ سے چھوڑنے لگ جائیں گی. اپنے دوستوں کے بارے میں بہت کیئر فل رہیے. مجبوری نہیں ہے آپ کے دوست, یاد رکھیں. یا دوستوں کو بدلیے یا دوستوں کو چھوڑیے, دو ہی چوائسیز ہیں آپ کے پاس. اور میں بہت اسٹریٹ فارورڈ بات کروں گی آپ کے ساتھ, اس لیے کہ ہم کہتے ہیں نہیں ہم ابھی حکمت کا مظاہرہ کر رہے ہیں, ابھی ان کے ساتھ رہ رہے ہیں. یاد رکھیں, آپ نے وہ اردو کا محاورہ سنا ہے, خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے. میں نے خربوزے کو خربوزے سے رنگ پکڑتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا, ہاں دوست کو دوست کا رنگ پکڑتے ہوئے ضرور دیکھا. خربوزہ تو پیلا ہی ہوتا ہے, پیلا رہے گا وہ بھی پیلا رہے گا تو رنگ کیسے پکڑتا ہے. خربوزے کو جیسے محاورے کو آپ ایز اٹ از اس کے ورڈنگ پر نہیں لیتے, آپ کو یہ بات پتا ہے نا. دس از اے محاورہ, خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے. یہ پرفیکٹ امپلیمنٹیشن میں نظر آتا ہے فرینڈ شپ کے اندر. جس لائن پر آپ کے دوست جا رہے ہوں گے آپ ان لائنز پر جانا شروع کر دیں گے. تو سوچ سمجھ کر دوستی کریں. آپ ماں باپ کو بائی چوائس نہیں لے سکتے لیکن دوستوں کو بائی چوائس لے سکتے ہیں. ماں باپ تو آپ کے لیے جو ہیں وہ اللہ کی طرف سے ڈیفائنڈ ہوئے ہیں, پری ڈیفائنڈ ہیں, آپ کی اور میری چوائس نہیں ہے. لیکن کیا دوست آپ کی اور میری چوائس ہیں؟ یا دوستوں کو بدلیے, یا دوستوں پر انفلوئنس کیجیے, یا دوستوں کو دین کی طرف لائیے, یا اپنے دوست بدل لیجیے. اگر آپ نے یہ دونوں میں سے کوئی ایک کام نہیں کیا اور آپ نے کہا کہ نہیں میں دیندار, میری دوست جو ہے وہ دین سے دور, الٹیمیٹلی زیادہ چانسز یہی ہیں کہ آپ کی دوست کا رنگ آپ کے اوپر آئے گا اور کم چانسز ہیں کہ آپ کا رنگ اس کے اوپر جائے گا. اگر آپ چاہیں گی کہ میں صرف خاموشی سے اس کے ساتھ بس اپنی دوستی نبھائے رہوں اور میں اپنے فیتھ کا ایکسپریشن اس کے سامنے نہ کروں, تو دوستوں کو اڈاپٹ کرنے میں بہت کیئر فل رہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء علی دین خلیلہ, انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. آپ سب دیکھ لیں کہ آپ کے دوست کون ہیں, کن کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے میں آپ کو مزہ آتا ہے, کن کے ساتھ ہینگ آؤٹ کر کے آپ کو بہت سکون ملتا ہے, کیسے دوست ہیں آپ کے جو اسلام کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں، اللہ کے بارے میں کیا اپروچ رکھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا جانتے ہیں، کیا آپ کو دین میں چلانے میں مددگار ہیں یا آپ کے پیر پیچھے گھسیٹنے میں آپ کے مددگار ہیں؟ تو آپ کو اور مجھے خود دیکھنے کی ضرورت ہے. تو ایک اور وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ کیونکہ اللہ کے رسول نے ان کی خود تربیت کی، اس لیے ان کے بارے میں ضرور جاننا چاہیے. چوتھی وجہ جو بتائی جاتی ہے مبصرین کی طرف سے کہ صحابہ کو کیوں جانے، وہ کہتے ہیں صحابہ ور آرڈینری مین دیٹ لیوز ایکسٹرا آرڈینری لائفز. عام انسان تھے نا. ہمارا کلیم کیا ہوتا ہے؟ ہم جب انبیاء کی باتیں سنتے ہیں، ہم جب انبیاء کی آزمائشیں سنتے ہیں، ہم جب یہ سنتے ہیں کہ انبیاء نے قربانیاں دی، اور ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ بنایا گیا ہے، رول ماڈل بنایا گیا ہے، تو آپ کو لوگ کہتے ہوئے نظر نہیں آتے؟ کہاں وہ، کہاں ہم، ہم تو ان کی خاک کے برابر بھی نہیں. یہ آپ کہتے ہیں نا. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اور میرے لیے عمل کرنے کے لیے رول ماڈل سے مختلف لیولز پر رکھ دیے. رسول اللہ تک پہنچنا ہے، یقیناً وہ درجہ تم اڈاپٹ کر سکتے ہو، اس لیول تک پہنچ سکتے ہو. جب اللہ نے کہا ہے کہ اللہ نے ان کو اسوہ بنایا، تو ہم جب یہ کہتے ہیں کہاں وہ اور کہاں ہم، ہم کیا نعوذ باللہ اللہ کے سٹیٹمنٹ کو ریجیکٹ کر رہے ہیں؟ ہاں یہ ضرور ہے کہ ہم اپنے گناہوں کو آبزرو کر کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہمارے گناہ جو ہیں، یہ ہمیں اس لیول تک پہنچنے نہیں دیتے. تو کیا گناہ گار ہونا جسٹیفیکیشن ہے کہ ٹھیک ہے اب میں گناہ گار ہوں تو چھوڑو، اب کون رسول اللہ کو اپنا اسوہ بنائے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے ایک لیول پیچھے بھی دے دیا. یہ صحابہ عام انسان تھے، ان کے اوپر وحی نہیں آتی تھی، ان کے اوپر جبرائیل علیہ السلام نہیں آتے تھے، ان کے پاس معجزات نہیں آتے تھے. انہوں نے صرف اور صرف ایک اصول زندگی کا اپنایا جس نے ان کو آرڈینری مین سے ایکسٹرا آرڈینری لائف دے دی. سمعنا، سنا ہم نے، وعطانا، اور اطاعت کی ہم نے. ہمارا اصول کیا ہے؟ سمعنا، سنا ہم نے. سنتے تو ہم بہت ہیں، میں اکثر کہتی ہوں، آپ لوگوں کو یاد ہو گیا ہوگا، سن سن کر ہم کیا ہو گئے؟ سن ہو گئے. سنتے ہم بہت ہیں، اس کی بھی سنتے ہیں، اس کی بھی سنتے ہیں. ہم اکثر نہیں ہم کہتے بھائی سب کی سنو، کرو اپنی مرضی، کہتے ہیں نا. یہ بہت ڈینجرس سٹیٹمنٹ ہے کہ سب کی سنو اور کرو اپنی مرضی. کہا کریں اللہ مجھے حق سنا اور مجھے حق پر جمع. اس لیے کہ ہم کبھی بہت ہی لا علمی میں یہ بات کر جاتے ہیں، سب کی سنو کرو اپنی مرضی، ایسا نہیں ہو سکتا. دعا کریں اللہ مجھے حق سنا اور میرے دل میں حق کو اتار دے اور مجھے باعمل حق پر قائم رہنے والا مسلمان بنا دے. آپ اور میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم سب کی سنیں گے اور کریں گے اپنی مرضی. اگر ہم نے یہ کیا تو ہم سمعنا تو کر رہے ہیں، ہم اطاعنا نہیں کرتے. اور ہمارا اصول وہی ہے جو بنی اسرائیل کا تھا، سمعنا واسینا، سنا ہم نے اور نافرمانی کی ہم نے. پرفیکٹ ٹائٹل فار آج کی امت مسلمانوں کے لیے. کیا درسوں کی کمی ہے؟ کیا کورسز کی کمی ہے؟ کیا دورے قرآن کی کمی ہے؟ کیا واٹس ایپ کے اوپر آڈیوز کی کمی ہے؟ کس چیز کی کمی ہے؟ عمل کی، اطاعت کی. ہم سب یہاں سے اٹھ کر گئے تھے پچھلے سال 2015 میں، اور مجھے جب آج یہاں بیٹھ کر دوبارہ سے آپ سب کے ساتھ اسی فارمیٹ پر بات کرنے کا موقع مل رہا ہے، مجھے تو درمیان میں کچھ بھی یاد نہیں آ رہا، ایسے لگ رہا سب فاسٹ فارورڈ ہو گیا. آپ کو نہیں ایسا لگ رہا؟ سب کچھ فاسٹ فارورڈ ہوا ہے، کتنی جلدی زندگی گزر رہی ہے. اب یہ دیکھیں کہ اس زندگی میں جو ایک سال میں گزری، کتنی اطاعت کی اللہ کی، جو باتیں چند سیکھی تھیں کتنا عمل کیا اس کے اوپر. تو صحابہ وہ تھے جو ادھر حکم آتا تھا اور ادھر مانا کرتے تھے، وہ ڈیلی ڈیلی نہیں کیا کرتے تھے، ڈیلیئنگ ٹیکٹکس استعمال نہیں کیا کرتے تھے. یہ نہیں کہتے تھے اچھا چلو رمضان کے بعد دیکھیں گے، اچھا عمرے کے بعد دیکھیں گے، اچھا بچوں کے ایگزامس ہو جائیں پھر دیکھیں گے، اچھا بچوں کی شادی ہو جائے پھر دیکھیں گے. وہ یہ نہیں کہا کرتے تھے، وہ سنتے تھے اور عمل کرتے تھے. تو اس چیز نے صحابہ کو خاص بنایا، اس لیے مجھے اور آپ کو ان کی زندگیوں کے بارے میں جاننے کی ضرورت ہے. اور صحابہ کے بارے میں جو اگلی وجہ بتائی جاتی ہے، پانچویں وجہ کہ کیوں ان کے بارے میں جانیں، یہ بتائیں ہم یہاں جتنے انسان بیٹھے ہیں، کیا ہم سب ایک ہی طبیعت کے اور ایک ہی نیچر کے ہیں یا ہم سب کے الگ الگ نیچر؟ الگ الگ ہے. آپ لوگوں کے بہن بھائی ہوتے ہیں نا، اور آپ لوگوں کے بچے ہوتے ہیں، آپ کے تین بچے ہیں، کہ آپ کے تینوں بچے ایک ہی جیسے ہوتے ہیں؟ نہیں ہوتے نا. ایک بچہ صبح ہے تو ایک شام ہوتا ہے، ایک دن ہے تو ایک رات ہوتا ہے، ایسا ہی ہوتا ہے نا. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اتنے سارے ہیں، آپ کو کیا خیال ہے وہ فیکٹری سے کوئی ایک را مٹیریل کی طرح کوئی پروڈکٹ نکل رہی تھی؟ کہ سارے صحابہ ایک ہی جیسے روبوٹس، بس نہ غصہ آتا ہے, نہ ان کے دل میں گرج آتا ہے, نہ ان کو کسی سے انوی ہوتا ہے, نہ ان کو حسد ہوتا ہے, نہ ان کو جیلسی ہوتی ہے. بہت نیک انسان بس تسبیح کے دانے گراتے رہتے ہیں, اور تسبیح کے دانے نہیں بھی گرتے تو زبان اللہ ہو کرتی رہتی ہے, اور زبان اللہ ہو نہیں کرتی تو دل میں سے اللہ ہو کی آواز آتی رہتی ہے. ہم صحابہ کو یہ سمجھتے ہیں. آپ کو کیا خیال ہے صحابہ کو غصہ نہیں آتا ہوگا؟ آپ کو کیا خیال ہے صحابہ ہنستے نہیں ہوں گے؟ آپ کو کیا خیال ہے صحابہ پرینک نہیں کرتے ہوں گے؟ بہت بڑا لفظ رکھتا ہے صحابہ کے ساتھ, صحابہ پرینک کرتے ہوں گے. خیر بشرا مبشرا میں ایک صحابی نہیں آتے, لیکن ایک صحابی نعمان ان کا نام آتا ہے, اور ان کے لیے آتا ہے کہ وہ سب سے زیادہ ہیومرس صحابی تھے. یہ میں صرف آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کہ جو مفسرین پانچواں اینگل بتاتے ہیں کہ کیوں صحابہ کو اسٹڈی کیا جائے, اس لیے کہ ہر صحابی کے اندر کوئی نہ کوئی ایک کریکٹرسٹک ڈومیننٹ تھی. آپ میں سے جتنے بھی لوگ یہاں بیٹھے ہیں, آپ میں سے ہر ایک کو اللہ نے کوئی ایک صلاحیت ایسی دی ہے جو آپ کی پرسنالٹی کا ڈومیننٹ کریکٹر ہے. اب آپ کا کام ہے کہ آپ اپنے اس ڈومیننٹ کریکٹر کو دین کے لیے استعمال کریں. کیسے پتا چلے گا کہ آپ کا کون سا کریکٹر ڈومیننٹ ہے؟ آپ کی پرسنالٹی میں کون سا کریکٹرسٹک آپ کے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے اور آس پاس کے لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے؟ کیسے پتا چلے گا؟ کون بتائے گا؟ کوئی بلڈ ٹیسٹ آتا ہے؟ کوئی ہے بلڈ ٹیسٹ ایسا؟ کوئی ڈاکٹر بیٹھے گی آپ؟ کوئی بلڈ ٹیسٹ نہیں ہے. کوئی ایکس رے, کوئی ایم آر آئی, کوئی سی ٹی اسکین, کچھ نہیں ہے. قرآن ہے, قرآن کے سامنے جا کر بیٹھ جائیں, قرآن سننا شروع کرتے ہیں, قرآن پر عمل کرنا شروع کرتے ہیں. آپ کو پتا چل جائے گا آپ کے اندر کون سا کریکٹرسٹک آپ کا ڈومیننٹ کریکٹرسٹک ہے آپ کی پرسنالٹی کا. آپ کو اپنے اندر وہ چیز اب گروم کرنی ہے, اپنے فائدے کے لیے, اپنی آخرت کمانے کے لیے, اپنے آس پاس کے لوگوں کو اللہ سے جوڑنے کے لیے. صحابہ کو دیکھیں, حضرت ابو بکر کے اندر ڈومیننٹ کریکٹرسٹک صفت ہلم کی تھی. ہلم برداشت کرتے تھے, نرم دل تھے, سافٹ ہارٹڈ تھے. حضرت عمر ڈیسیزنز بہت اچھے لے سکتے تھے. ابو بکر غفاری مزاج کے تھوڑا سا سخت تھے, لیکن اپنے آپ کو بہت کنٹرول رکھا کرتے تھے. عثمان رضی اللہ عنہ کیا تھا ان کی کریکٹرسٹک؟ ایک غنی وہاں تھے, جنروسٹی, اور دوسری حیا. تو آپ کو ہر صحابی کے اندر ایک نیا اینگل ملتا ہے. آپ کو ہر صحابی سے اپنے عمل کرنے کے لیے کچھ تھوڑی سی ڈائریکشن اپنی زندگی کے چیپٹرز کی مل جاتی ہے. تو یہ وجہ بھی ہے کہ ہم صحابہ کے بارے میں جانیں اور ان کے اس کریکٹرسٹک کو, ان صفات کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں. چھٹی چیز جو آخری ریزن مفسرین دیتے ہیں کہ صحابہ کے بارے میں کیوں پڑھا جائے, وہ کہتے ہیں ان کے اوپر سخت آزمائشیں آئیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ سب سے زیادہ سخت آزمائشیں انبیاء پر آئیں, اور اس کے بعد ان پر آئیں جو ان سے قریب ترین تھے. یعنی انبیاء سے قریب صحابہ تھے, رسول اللہ سے قریب صحابہ تھے. کیا یہ صحابہ کے جیسے لوگ آج ہو سکتے ہیں؟ کیا وہ لوگ جو مثال کے طور پہ صحابہ کو کہا جاتا ہے کہ صحابہ ادھر حکم سنتے تھے ادھر عمل کرتے تھے, کیا آج ایسے مسلمان ہو سکتے ہیں؟ اتنا سوچنا پڑے گا آپ کو. آج ایسے مسلمان ہو سکتے ہیں؟ کیوں نہیں ہو سکتے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ پچھلی جنریشنز میں زیادہ ہوں گے, یعنی جو گزر گئی پانچ جنریشنز اس میں زیادہ ہوں گے ایسے, باقی جنریشن میں ہوں گے ہاں کم ہوں گے. اب کیا آپ نہیں چاہتی کہ آپ ان کم میں شامل ہو جائیں؟ قرآن میں آتا ہے قلیلاً ما تشکرون, بہت کم لوگ ہیں جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. اور وہ آپ کو سیرت کے اندر واقعہ ملتا ہے کہ حضرت عمر نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ خانہ کعبہ کے گرد طواف کر رہا ہے, اور وہ یہی دعا کر رہا ہے اللہ مجھے اپنے ان کم قلیل بندوں میں شامل کر لے. تو حضرت عمر کو بہت حیرت ہوئی کہ یہ کیا دعا کر رہا ہے. تو پھر اس نے حضرت عمر کو, جب حضرت عمر نے پوچھا تو اس نے کہا کہ آپ نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی, قلیلاً ما تشکرون, بہت کم ہے جو شکر ادا کرتے ہیں. آپ ان کم میں شامل نہیں ہونا چاہتے, ہمت نہیں ہے, اپنے اندر سٹینڈ لینے کی طاقت نہیں ہے. آپ نہیں چاہتے کہ آپ کی جنت صحابہ جیسی جنت ہو, آپ نہیں چاہتے آپ کے پڑوسی جو ہیں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر ہو, آپ نہیں چاہتے کہ آپ کے پڑوس میں حضرت عائشہ اور حضرت فاطمہ ہو, یا آپ نعوذ باللہ چاہتے ہیں کہ آپ کے پڑوس میں برٹنی اسپیئرز اور ٹیلر سوئفٹ ہو, اللہ نہ کرے وہ دنیا سے جائیں. ہم تو یہ نہیں چاہتے. ہمارے رول ماڈلز یہ ہیں, ہمیں ان کے بارے میں جاننا ہے, ہمیں ان کی زندگیوں کو ایکسپلور کرنا ہے, ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ انہوں نے مشکلات کے اندر کیسے سٹینڈ لیا. اس لیے کہ ہمارے پاس یہ حقیقت موجود ہے کہ یہ انسان تھے اور ان کو غصہ آتا تھا. ہمیں کیا لگتا ہے کہ بس سب بیٹھ کر بس یوں بیٹھے ہیں سب, اور کوئی ہنستا بھی نہیں ہے, کیا صحابہ ہنستے تھے؟ صحابہ ہنستے تھے، صحابہ مذاق کرتے تھے. کیا رسول اللہ ہنستے تھے؟ اللہ کے رسول سے کب سیکھیں گے؟ ہم نے صرف یہ سیکھا داڑھی، ہم نے سیکھا پائنچا اونچا، ہم نے سیکھا کہ جی آپ جو ہیں وہ اپنے گھر کے کوا، اور ہم نے اس کے آگے کچھ نہیں سیکھا کہ وہ اپنے گھر والوں کا کس طرح سے دل جوئی کیا کرتے تھے، کس طرح سے ہنسا کرتے تھے، کیسے مسکرایا کرتے تھے. ایک صحابی نعمان ان کا نام آتا ہے، اور ان کے لیے آتا ہے کہ وہ سب سے زیادہ ہیومرس صحابی تھے. ایک مرتبہ ایک قافلے میں جا رہے تھے، اور حضرت ابو بکر نے ان کو اور ان کے ساتھی کو کچھ کھانا دے کر اپوائنٹ کیا کہ قافلے کا کھانا جو ہے وہ آپ کی کسٹڈی میں ہے. تو جو ان کے ساتھ تھے ان کے حوالے سارا کھانا تھا، ان کے حوالے پانی تھا. اب جن کے حوالے کھانا تھا ان کو بھوک لگی، تھوڑا سا کھانا دے دو. تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں حضرت ابو بکر، جب اجازت دیں گے جب کھانا لگایا جائے گا، اس لیے کہ ہمیں آگے لمبا سفر کرنا. کہتے تھوڑا کھانا دے دو. انہوں نے کہا نہیں میں نہیں دوں گا. ان کو غصہ آ گیا، جا کر بیٹھ گئے. اور قافلہ ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالے ہوا تھا، راستے سے کچھ لوگ گزر رہے تھے، ایک چھوٹا سا قافلہ گزر رہا تھا. نعمان کو جو تھا مزاق سوجا، ان قافلے والوں کے پاس گئے. کہتے ہیں دیکھو وہ جو سامنے آدمی بیٹھا ہے نا، میرا غلام ہے. لیکن جب اس کو تم کہو گے نا کہ تم غلام ہو، تو کہتے ہیں نہیں انا حر میں تو آزاد ہوں، میں تو آزاد ہوں. تو تم ایسا کرو، تم اس کو مجھ سے خرید لو، اس غلام کو مجھ سے خرید دو. یہ لوگوں نے مان لیا کہ ٹھیک ہے ہم غلام خرید لیتے. اب یہ لوگ گئے غلام کا، انہوں نے ہاتھ پکڑا ان صحابی کا، تو انہوں نے کہا کیا کر رہے ہو، کہاں لے کے جا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے تمہیں خرید لیا. تو انہوں نے کہا انا حر ہوں، میں تو آزاد ہوں، میں تو آزاد ہوں، مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو؟ اور مہمان دور کھڑے ہنس رہے ہیں. اور یہ ان کو لے کر، ان صحابی کو لے کر تھوڑی دور ابھی گئے تھے، انہوں نے فوراً کھانا پکڑا جو ان صحابی کی کسٹڈی میں تھا، اس لیے وہ چھوٹ گیا تھا. اور انہوں نے کھانا کھایا جلدی سے، اور اتنی دیر میں حضرت ابو بکر کو پتا چل گیا، آواز آ گئی کہ وہاں پر جو ہیں، کیونکہ ان صحابی نے شور مچاتے تھے مجھے کہاں لے کے جا رہے ہیں قافلے والے. حضرت ابو بکر باہر آ گئے اور انہوں نے پوچھا کیا ماجرا ہے. پھر ابو بکر کو پتا چلا کہ یہ نعمان کی شرارت تھی، انہوں نے ان قافلے والوں کی کمپنسیشن کی، اور ان کو جو تھا وہ جتنے اس میں اماؤنٹ میں ڈیل ہوئی تھی کہ آپ کا غلام ہم لیں گے، انہوں نے وہ اماؤنٹ ان کو واپس کی، اور نعمان سے کہا کہ اب تم کھانا کھا سکتے ہو. نعمان نے ایک مرتبہ حضرت عثمان کے دور میں ایک بوڑھا شخص، اس کو نظر نہیں آتا تھا، ایک بوڑھا شخص تھا، اس نے مسجد سے باہر نکل کے کہا کہ مجھے قضاء حاجت کے لیے، کال آف نیچر کے لیے جانا ہے، تو مجھے جگہ بتا دیں. نعمان کھڑے ہوئے اور ان کو مسجد سے تھوڑی ہی دور لے جا کر بٹھا دیا. ایک اور صحابی نے ان کو فوراً روک دیا کہ دیکھیں یہاں مسجد ہے، یہاں نہیں. تو ان بوڑھے آدمی کو بہت غصہ آیا کہ مجھے یہاں کس نے بٹھایا. لوگوں نے کہا آپ کو نعمان نے یہاں بٹھایا. کہتے مجھے لے کر چلو نعمان کے پاس. اب اندر آ رہے تھے، راستے میں مسجد کے مہمان کھڑے ہوئے تھے. انہوں نے کہا آپ کو اس شخص کے پاس جانا ہے جس نے آپ کو بٹھایا تھا تاکہ آپ اس کو ڈانٹ سکیں. تو کہتے ہیں ہاں مجھے اس کے پاس لے کر جاؤ. تو کہتے ہیں آئے میں آپ کو لے کر چلتا ہوں. ہاتھ پکڑا ان کا اور حضرت عثمان کے پاس لے گئے. اور وہ حضرت عثمان کو زور سے مارنے والے تھے کہ لوگوں نے کہا کہ نہیں یہ خلیفہ ہے، یہ رسول ہے، اس وقت نعمان آپ کے پیچھے کھڑے ہیں. ہلکا پھلکا مذاق چلتا تھا. بتانے کا مقصد کیا ہے؟ صحابہ کے اندر بھی وہ جذبات تھے جو آپ کے اور میرے اندر ہیں. مسکراہٹ آپ کی سب سے بہترین خوبصورتی ہے. علم آپ کے چہرے سے مسکراہٹ نہ چھین لے. علم کا آنا آپ کے مزاجوں میں سختی دے کر نہ آ جائے. علم آپ کو دوسروں سے دور نہ کر دے. مسکرانا ضروری ہے، مسکرایا کریں. اور صحابی رسول جتنے بھی آپ دیکھیں گی، آپ کو سب کے اندر مختلف خصوصیات نظر آئیں گی. تو یہ 6 ریزنز ہیں جس کی وجہ سے میں نے اور آپ نے صحابہ کی زندگیوں کو انشاءاللہ پڑھنا ہے اور سمجھنا ہے، اور اس سے اپنے عمل کا میں نے اور آپ نے کوئی نہ کوئی اصول نکالنا ہے. عشرہ مبشرہ میں جو ٹاپ 10 صحابہ آتے ہیں، آپ ٹاپ 10 لسٹ دیکھتے ہیں اپنے فیوریٹ ایکٹرز کی؟ اللہ نہ کرے آپ دیکھتے ہیں، اور اگر دیکھتے ہیں تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو ان لوگوں سے دور کر دے جو آپ کی نافرمانی کے کام کرتے ہیں، اور ان کے لیے بھی ہدایت کی دعا کریں. اللہ ان کو بھی ہدایت کا راستہ دکھا دے. آپ کی اور میرے لیے ٹاپ 10 لسٹ عشرہ مبشرہ کی ہے، جس کے اندر حضرت ابو بکر صدیق آتے ہیں، عمر بن خطاب آتے ہیں، عثمان ابن عفان آتے ہیں، علی بن طالب آتے ہیں، زبیر ابن عوان، حضرت طلحہ، عبد الرحمن بن عوف، ابو عبیدہ ابن جرہ، سعد بن ابی وقاص اور سعید ابن زبیر. یہ 10 صحابہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زندگی میں جنت کی بشارت دے دی. اور یہ 3 کتابوں کے اندر احادیث کے کلیکشن میں حدیث موجود ہے، جس کے اندر آتا ہے صحیح حدیث ہے عن عبد الرحمن ابن عوف قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو بكر في الجنه عمر في الجنه عثمان في الجنه علي في الجنه طلحه في الجنه والزبير في الجنه وعبد الرحمن بن عوف في الجنه وسعد وسعيد بن زبير في الجنه ابو عبيده بن جراح في الجنه. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زبان سے ان کو جنت کی بشارت دی اور یہ حدیث کے کلیکشن میں موجود ہے. یا آپ نے کبھی سہا ستہ کا نام سنا بچوں؟ اسلامیہ میں کوئی پڑھا نہیں؟ پڑھا اور اس کر لیا نہیں کیا؟ سہا ستہ کیا ہوتا ہے؟ وہ کتابیں سات نہیں کتنی کتابیں؟ سکس بکس. سکس بکس آف احادیث جس کے اندر آپ کو کلیکشن ملتا ہے. کون کون سی آتی ہے اس کے اندر؟ صحیح بخاری، صحیح مسلم اور جامع ترمذی، سنن نسائی، سنن ابی داؤد اور سنن ابن ماجہ. یہ چھ کتابیں احادیث کی جو ہیں یہ موجود ہیں جس کے اندر آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا نمونہ ملتا ہے، کلیکشن ملتا ہے. اس کے علاوہ بھی ہیں، یہ صحاح ستہ جو ہیں یہ بہت پرومیننٹ ہیں. اس کے اندر ابن ماجہ، ابو داؤد اور ترمذی میں آپ کو صحیح حدیث جو ہے وہ اشرہ مبشرہ کی مل جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صحابہ کو جنت کی بشارت دی. آپ کو معلوم ہے کہ صحابہ کے اندر بھی درجات تھے، رینکنگ تھی. سب سے ٹاپ کوالٹی کے صحابہ کون تھے؟ اس کو معلوم ہے؟ نہیں، ایک کیٹیگریز دیکھیں، انڈیویجولس کی بات نہیں ہو رہی. کیٹیگریز میں ٹاپ کوالٹی کیٹیگری وہ صحابہ تھے جو بدری صحابہ تھے. بدری صحابہ کن کو کہتے ہیں؟ جنہوں نے غزوہ بدر میں حصہ لیا. اس لیے کہ غزوہ بدر وہ مقام تھا مسلمانوں کی زندگی میں جس میں مسلمان بہت کم کوانٹٹی میں تھے اور ان کا مقابلہ جو تھا وہ زیادہ کفار سے تھا. مسلمانوں کے ریسورسز بہت کم تھے لیکن مسلمانوں نے اپنے ریسورسز پر توکل نہیں کیا، مسلمانوں نے اپنی تعداد پر توکل نہیں کیا. مسلمانوں نے کس پر توکل کیا؟ اللہ کی ذات پر توکل کیا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابی عطا کی تھی. تو وہ سارے صحابہ جنہوں نے غزوہ بدر میں شرکت کی ان کو سب سے بہترین ہائی رینک صحابہ جو تھا وہ کہا جاتا تھا. اس لیے کہ انہوں نے ایسے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا تھا جب اسلام بہت کمزور تھا. اس کے بعد کیٹیگری مختلف آتی ہیں، جیسے آتی ہے صلح حدیبیہ کے وقت جنہوں نے رسول اللہ کے ہاتھ کے اوپر پلیج کیا. صلح حدیبیہ کا موقع یاد ہے نا؟ نہیں یاد ہے؟ یاد ہے صلح حدیبیہ جس وقت مسلمانوں کو عمرے سے روک دیا گیا تھا اور پھر وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو بھیجا تھا اپنا ڈیلیگیشن ٹائپ بنا کر، اپنا امبیسڈر بنا کے کہ آپ جا کر قریش والوں سے بات کریں. تو وہاں ریومر یہ پھیل گئی کہ ان لوگوں نے حضرت عثمان کو مرڈر کر دیا ہے، جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام صحابہ سے ایک پلیج لیا تھا، ایک اوتھ لیا تھا کہ ہم عثمان کے قتل کا بدلہ لیں گے. تو ان صحابہ کا رینک بھی بہت بلند آتا ہے. اس کے بعد ان صحابہ کا رینک بلند آتا ہے جنہوں نے فتح مکہ کے اوپر اسلام قبول کر لیا. تو یہ سب بیسک انٹروڈکشن تھا. ایک چیز اور سمجھ لیں، اہل بیت کس کو کہتے ہیں؟ اہل بیت کا لفظ سنا؟ اہل بیت کس کو کہتے ہیں؟ اہل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ نے اردو میں سنا ہوگا اہل و عیال. اہل کس کو کہتے ہیں؟ گھر والے. اور عیال بچے، صحیح؟ اہل بیت گھر والے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں میں کون شامل ہے؟ آپ کی ازواج آپ کے اہل بیت میں آتی ہیں، آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ، فاطمہ تو زہرا، اور آپ کی بیٹی کے دونوں بیٹے حضرت حسن اور حضرت حسین، اور ان کی جو اولادیں ہیں یہ اہل بیت کی کیٹیگری میں آتی ہیں. ان کو صحابہ کی کیٹیگری میں نہیں رکھا جاتا، یہ صحابہ سے ایک رینک اوپر کا درجہ ہے. تو اہل بیت کے لیے آپ کے ذہن میں یہ تینوں چیزیں رہنی چاہیے، ازواج، رسول اللہ کی بیٹی حضرت فاطمہ، اور ان کی اولاد حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما. حضرت علی صحابہ میں آتا. پھر اس کے بعد آتا ہے السابقون الاولون. آپ نے یہ نام سنا ہے السابقون الاولون، ٹائٹل سنا ہے؟ صحابہ کو یہ ٹائٹل ملا جو ادھر حکم سنتے تھے اور ادھر عمل کرتے تھے. یعنی کہ سابقون الاولون سبقت لے جانے والے. کس میں؟ سنا سبینہ کی ایگزیبیشن میں؟ نہیں، ہائپر اسٹار کی سیل میں یا ہیبٹ کی سیل میں سبقت لے جانے والے کون سبقت، یا فیئرویل پارٹی میں سب سے پہلے پہنچنے والے؟ سابقون الاولون نیکیوں میں کمپیٹ کرنے میں سب سے آگے دوڑنے والے، سب سے آگے جانے والے. اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کہا سورہ واقعہ کی آیت نمبر 10 سے 12 میں، والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم, جو آگے سب تک لے جانے والے ہیں یہ اللہ کے قریبی لوگ ہیں, یہ اللہ کی بنائی ہوئی جنتوں میں, نعمت والی جنتوں میں ہوں گے. جنہوں نے ادھر سنا اور توحید پر عمل کرنا شروع کر دیا, جنہوں نے سنا کہ اللہ صرف الہ ہے اور کوئی الہ نہیں ہے, جنہوں نے سنا کہ اللہ صرف اکبر ہے اور کوئی اکبر نہیں ہے, وہ جائے نماز پر صرف اللہ کو اکبر نہیں کرتے, اور کہاں کہاں اللہ کو اکبر کرتا ہے. کیا عید والے دن اللہ کو اکبر کرنا ہوتا ہے؟ عید والے دن اللہ کو اکبر کرنے کا کوئی سین ہوتا ہے؟ کیسے کرتے ہیں اللہ کو اکبر؟ پہلے تو آپ نماز پڑھ کر آتی ہیں اور تکبیرات پڑھتی ہیں, اس کے بعد آپ اپنی پسند کا ڈریس پہنتی ہیں, اور پھر اللہ اکبر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا آپ کا ڈریس ڈیفائن کرتا ہے. آپ وہ ڈریس پہن کے کتنا نامحرم کے سامنے آتی ہیں اور کتنا اپنی زینت کا اظہار کرتی ہیں, آپ نے اللہ کو اس عید کی نماز کے بعد اکبر کیا کہ نہیں کیا, آپ کا ہر حلیہ ڈیفائن کرتا ہے اس چیز کو. یہ جو صحابہ تھے یہ توحید پر جمے ہوئے تھے, اور تھیوریٹیکلی یہ پڑھنا بہت آسان ہے, جملہ لکھنا بہت آسان ہے, صحابہ میں توحید بہت اسٹرانگ تھی. ذرا ڈیفائن تو کرنا شروع کریں اس کو. یہ ایک جملہ, صحابہ میں توحید بہت اسٹرانگ تھی, ان کا پورا لائف پیٹرن آپ کو بتا رہے ہیں. وہ اپنی زندگی کے کسی ایسپیکٹ میں اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے تھے, وہ اللہ کو ناراض کرنے کی کوشش نہیں کرتے تھے, وہ لوگوں کو جب ڈیل کیا کرتے تھے تو لوگوں کی فیس ویلیو پہ ڈیل نہیں کیا کرتے تھے, اللہ کے حکم کے مطابق لوگوں کو ڈیل کیا کرتے تھے, وہ لوگوں کی غلطیوں کو صرف اس لیے معاف کیا کرتے تھے کہ اللہ ان کی غلطیوں کو معاف کرتا ہے, اسی لیے وہ سابقون الاولون کی کیٹیگری میں آتے ہیں. اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسلام کو اس وقت سپورٹ کیا جب اسلام کے لیے کوئی نہیں کھڑا ہوا تھا, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسلام کے احکامات کو اپنے اوپر اس وقت نافذ کیا جب معاشرے میں لوگ اسلام پر عمل کرنے والوں کے اوپر انگلیاں اٹھایا کرتے تھے. آج اسلام پر عمل کرنے والوں کو ٹیررسٹ کہا جاتا ہے. کون ہے جو اپنے اوپر یہ ٹائٹل لگوانے کے لیے تیار ہے؟ کس کے اندر ہمت ہے؟ کون جاننا چاہتا ہے؟ ہمیں بہت شوق ہے نا صحابہ کے بارے میں جاننے کا. آئیے آج سے شروع کر دیجئے اپنا جہاد, اپنی سٹرگل. میں آپ سے یہ کہوں, آپ میں بہت پوٹینشیل ہے. کوئی فائدہ ہے اس کا؟ آپ میں سب میں بہت پوٹینشیل ہے. آپ کا پوٹینشیل فائدہ کب دے گا آپ کو؟ جب آپ کا پوٹینشیل کائنیٹک انرجی میں کنورٹ ہوگا. آپ میں بہت علم ہے, آپ میں بڑی عقل ہے. آپ کی عقل مجھے نظر کب آئے گی؟ جب آپ اس عقل کو اپنے کام کے لیے استعمال کریں گے. آپ کے پاس بہت پیسہ ہے. آپ اپنے پیسے سے اپنی کمفرٹ لیول نہیں خرید پاتی, کیا فائدہ ہے ایسے پیسے کا؟ آپ اپنے پیسے سے اپنا آرام نہیں خرید پاتی, کیا فائدہ ایسے پیسے کا؟ تو کیا فائدہ اس علم کا جو آپ کو کھڑا نہ کر دے عمل کرنے کے لیے؟ کیا فائدہ اس توحید کا جو آپ کی زندگی میں اللہ کو اکبر نہ کر سکے؟ کیا فائدہ اس ساری کی ساری انفارمیشن کا جو ہم رمضان میں صرف گیدر کر رہے ہوتے ہیں, اور ادھر چاند عید کا چاند نظر آتا ہے اور ادھر ہماری علم کی بالٹی ہمارے ہاتھ سے گر جاتی ہے. ہم کہتے ہیں اچھا اگلے رمضان میں میں ایک نہیں دو پروگرامز جوائن کروں گی. علم حاصل کرنا مقصد نہیں ہے, علم حاصل کرنا مقصد تک پہنچنے کا ذریعہ ہے. سن سن کر اپنے ذہن کو صرف اور صرف بھرے مت جائیں. آپ کے پاس ایک کنٹینر ہو گلاس کا, آپ اس کے اندر گوشت ڈالے جائیں, دبا دبا کے ڈالے جائیں, پھر ڈھکن ٹائٹ کر کے بند کرنا ہے. اب اس کو چھوڑ. آپ نے رمضان میں اتنا قرآن سنا, سمجھ لیں آپ نے اس کو جار کے اندر اپنے دماغ کے بند کر کے اوپر سے ڈھکن ٹائٹ کر دیا. اب آپ کو کہیں گی اگلے سال پھر پڑھوں گی تب اسے کھولوں گی. کیا حال ہوگا اس گوشت کا جس کو آپ ایک سال کے لیے جار کے اندر بند کر کے ٹائٹ کر کے چھوڑ دیں گے؟ کیا پڑیں گے اس میں؟ کیڑے. کیا ہمارے علم میں کیڑے پڑ سکتے ہیں؟ پڑتے ہیں. ہمارے علم کے کیڑے جب ہم اللہ کے احکامات کے آگے اپنی مرضی لے کر آتے ہیں, وہ ہماری عقل کے کیڑے ہوتے ہیں جو ہماری اس علم اور عقل میں پڑ جاتے ہیں جب ہم اپنے علم کو فوراً کے فوراً عمل میں کنورٹ نہیں کرتے. جب ہم کہتے ہیں پروکراسٹینیشن, اچھا کر لوں گی, اچھا مان لوں گی, اچھا ٹھیک ہے نا سن لیا, ٹھیک ہے کر لوں گی, یہ چیز آپ کو اور مجھے دور کرتی ہے. یہ صحابہ کا عمل نہیں تھا. بہت شوق ہے نا صحابہ کے بارے میں جاننے کا, تو ہمت تو پکڑیں, دیکھنا تو شروع کریں کہ کیسے لوگ تھے, کتنی ہمت تھی ان کے اندر, کیسے عمل کیا کرتے تھے, کس چیز کو چینج کرنے کے لیے آگے سے آگے بڑھا کرتے تھے, ان کی کوالٹیز ان کو عمل میں پش کیا کرتی تھی, وہ اپنے آپ کو باعمل بنانے کے لیے, استقامت پر قائم رہنے کے لیے, اللہ کے بندے بننے کے لیے توحید پر مستقل جمے رہتے تھے. اور جن کی زندگیوں کے اندر مجھے اور آپ کو مستقل ڈائنمزم نظر آتا ہے. صحابہ جو تھے وہ جنت کے لیے قربانی دیا کرتے تھے. صحابہ کے پاس کتنے گھنٹے ہوتے تھے دن کے؟ اور ہمارے پاس بھی 24 ہیں. تو وہ کیوں اعلیٰ درجات کما گئے اور ہم کیوں ابھی تک بیک ٹو اسکوائر ون ہیں؟ ہمارے کیوں نہیں قدم اوپر اٹھتے؟ اس لیے کہ ہم نے اپنے اندر سے وہ ڈائنمزم ختم کر دیا ہے. ہم اپنے اندر سٹیگنیشن لے کر آ گئے ہیں. ہم علم کے اندر صرف اور صرف جو ہے اپنے آپ کو کافی سمجھتے ہیں, ورنہ ہمارے جیسے صحابہ تھے, ہمارے جیسے دو ہاتھ دو پاؤں عقل رکھنے والے تھے, لیکن بہترین طریقے سے انہوں نے اپنی عقلوں کو استعمال کیا. جتنا آپ کا برین تھا اتنا ہی ان کا برین تھا. کتنا برین ہوتا ہے ایک انسان کا, کتنا وزن ہوتا ہے ایک انسان کے برین کا؟ خواتین کا خاص طور پہ, مردوں کا زیادہ بڑا ہوتا ہے. نہیں, حقیقت ہے بڑا ہوتا ہے. فیزیولوجی میں مردوں کا ذہن بڑا ہوتا ہے, میس اس کا جو ہوتا ہے, والیوم میس اس کا بڑا ہوتا ہے. آپ کا اور میرا اور بھی کسی کا بڑا دماغ ہوگا تو بہت ہو گیا, تو ہاف کے جی اس کا وزن ہوگا. آپ کا وزن کتنا ہے؟ مطلب میں پوچھ نہیں رہی, گھورا جائے گی سب خواتین. مثال کے طور پہ آپ کا وزن 50 کے جی ہے اور آپ کے برین کا وزن ہاف کے جی ہے. یہ آدھے کلو کا دماغ آپ کے 50 کے جی کے جسم کو کیسے چلاتا ہے؟ جو کرانا چاہتا ہے وہ کراتا ہے. اس لیے کہ آپ نے اس دماغ کو کیا فیڈ کیا, کیا سکھایا, کس ڈائریکشن پہ اس کو ڈالا, یہ چیز اب آپ کو ڈیسائیڈ کروائے گی کہ آپ اپنی زندگی میں کیا کریں گے. اس اپنے آدھے کلو کے دماغ کو اللہ کے تابع کر دیں, اس کو اللہ کا بندہ بنائیں, اس کو اپنے اس نفس کو اللہ کی دی ہوئی روح کے تابع کر دیں, قرآن کے تابع کر دیں, تو انشاءاللہ آپ اور میں کوالیفائی کر جائیں گے ان چیزوں کے لیے جس چیز کو اللہ نے میرے اور آپ کے لیے بنایا ہے. تو آپ نے کیا کوشش کرنی ہے کہ ہم صحابہ کو ہسٹری سمجھ کر نہیں پڑھیں گے. میں صحابہ کو پڑھنے کے بعد کیسے اچھی بیٹی, اچھی بیوی, اچھی ماں, اچھی بہن بن سکتی ہوں اور ریسپانسیبل مسلمان بن سکتی ہوں, میں نے یہ سیکھنا ہے اس سے انشاءاللہ. اور جب میں یہ نیت رکھوں گی تو مجھے ہر چیز میں سے اپنے لیے کوئی نہ کوئی سبق ضرور مل جائے گا. چلیں, جہاں صحابہ کے ساتھ ساتھ سابقون الاولون کی بات کریں, یہ بتائیں منافقین کو جانتے ہیں؟ منافقین کو جانتے ہیں؟ کبھی کسی منافق سے ملے ہیں آپ کے؟ ہمیں تو روز اپنے آس پاس منافق ہی منافق دیکھتے ہیں. ہم تو یہی سمجھتے ہیں نا, ہم جو قرآن میں منافقین کی آیات پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں, ہمارے ذہن میں کبھی اپنی ذات نہیں آتی, ہمارے ذہن میں اپنی کوئی کزن, کوئی دوست, کوئی نن, کوئی جٹھانی, کوئی بہن, کوئی دیورانی, یہ آ رہی ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں ہاں فلاں بالکل فٹ ہوتی ہے اس منافقین کی آیت کے اوپر. منافقین کیا رسول اللہ کے دور میں موجود تھے؟ آپ کو صحابہ کی تین کنڈیشنز یاد ہیں؟ کس انسان کو صحابی کہا جاتا ہے؟ ون, جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا. نمبر ٹو, جو آپ کی زندگی میں ایمان لایا. نمبر تھری, جس نے حالت ایمان میں موت پائی. تو کیا منافق یہ تینوں کیٹیگریز میں نہیں آتے تھے؟ منافق اپنی سر کی آنکھوں سے رسول اللہ کو دیکھتے تھے, منافق اللہ کے رسول کی زندگی میں اسلام لائے, انہوں نے قبول کیا. ٹائٹل کیا ہوتا ہے منافق کا؟ منافق کے ریلیجن کے پورشن میں کیا لکھا ہوتا ہے؟ مسلمان, مسلم. کبھی کسی ریلیجن کے پورشن میں منافق لکھا ہوا دیکھا؟ نہیں لکھتے. منافق اصل میں مسلمان ہی ہوتا ہے, لیگلی مسلمان ہوتا ہے. اور جب لیگلی مسلمان ہوتا ہے اور اس کو موت آ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اسلام کی حالت میں مرا. لیکن منافقین کی کیٹیگری جو تھی یہ صحابہ کی کیٹیگری میں نہیں آتی. اور یہ کون ڈیفائن کرے گا؟ یہ اللہ کے رسول اور اللہ تعالیٰ ڈیفائن کر چکے تھے. حالانکہ منافقین وہ تھے جو رسول اللہ کی کمپنی میں آپ کی صحبت میں بیٹھا کرتے تھے, یہ منافقین وہ تھے جو رسول اللہ کی امامت میں پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے, یہ منافقین وہ تھے جو کھڑے ہو کر کہا کرتے تھے. عبداللہ ابن ابی کیا کہا کرتا تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ شروع کیا کرتے تھے؟ کھڑا ہو جاتا تھا پہلی صف میں اور لوگوں سے کہا کرتا تھا خاموش ہو جاؤ سب, یہ محمد ہیں اور ان کی بات غور سے سنو. کہنے کی ضرورت تو نہیں تھی, آلریڈی لوگ سب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات غور سے سنتے تھے, لیکن یہ منافقین تھے. اور منافقین کے لیے کیا آتا ہے, کرزمیٹک پرسنالٹی رکھنے والے. عبداللہ ابن ابی جس کو رئیس المنافقین کہا جاتا ہے, منافقین کا سردار, کرزمیٹک پرسنالٹی تھی. جب بولتا تھا تو ایسے لگتا تھا کہ ایک سے ایک بہترین بات کرتا ہے, اور پرسنالٹی وائز بھی بہت زبردست پرسنالٹی رکھنے والا تھا. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے رئیس المنافقین ڈسکرائب تھا, نمازیں پڑھنے والا تھا, ایمان کا دعویٰ کرنے والا تھا, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو صحابی رسول کی کیٹیگری میں داخل نہیں کیا. اس لیے کہ اس کے دل کے اندر اسلام کے لیے نفرت تھی. جب مسلمانوں کو نقصان پہنچتا تھا تو خوش ہوتا تھا, اور جب مسلمان کامیاب ہوتے تھے تو اس کو دکھ ہوتا تھا. اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو یہ بات بتا دی ہے کہ منافقین جن کو نماز کی طرف آتے ہوئے سستی آتی تھی, آتا ہے نا قرآن کے اندر کہ جب وہ نماز کی طرف آتے تھے تو کیسے آتے تھے, آنکھوں پھسالا, سستی کے ساتھ آتے تھے. جب کبھی آپ کو نماز کی طرف سستی ہونے لگے, اللہ سے کہیں, اللہ میں آپ کی پناہ میں آتی ہوں, میرے اندر اگر منافقت کسی لیول کی آ رہی ہے تو اس کو دور کر دیں. منافقت کے بھی کئی لیول ہوتے ہیں. اللہ نہ کرے کہ ہمارے اندر اس لیول کی منافقت آئے کہ ہم اسلام کے لیے گرج رکھیں, ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بری فیلنگ دل میں رکھیں, ہم قرآن کے احکامات کے لیے بری فیلنگز رکھیں. اللہ نہ کرے وہ منافقت کا لیول آئے. لیکن آپ کو اور مجھے یہ بات بتائی گئی ہے کہ آپ اور میں اپنے آپ کو ہمیشہ نفاق سے بچانے کی کوشش کرتے رہیں. تو جب کبھی سستی آنے لگے عبادت کی طرف, اللہ سے کہیں, اللہ میں آپ کی پناہ میں آتی ہوں کہ میرا دل جو ہے وہ نفاق کی طرف جانے لگ جائے. تو صحابہ وہ تھے جن کے اندر علم کی پیاس تھی, اور منافقین وہ تھے جو صرف اور صرف زبان سے دعویٰ کیا کرتے تھے, ہم مسلمان, ہم رسول اللہ سے محبت کرنے والے, یہ رسول اللہ ہیں, ان کی بات غور سے سنو, صرف اور صرف دعوے کرنے والے. اب ذرا اپنے ارد گرد اور اپنے اوپر نظر بڑھا کر دیکھیں, ہم دعوے کرنے والے مسلمان ہیں یا عمل کرنے والے مسلمان ہیں؟ حضرت حسن البصری, امام حسن البصری وہ کہا کرتے تھے کہ ابو بکر اور تابعین کے اندر بیٹھ کے کہا کرتے تھے, اس لیے کہ حسن البصری تابعین سکالرز میں آتے ہیں, وہ اپنے تابعین کے اندر بیٹھ کر کہہ رہے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ کے رسول نے ایک بیسٹ جنریشن قرار دیا ہے. کہتے تھے, حضرت ابو بکر تم سے آگے اپنے نوافل اور عبادات کی وجہ سے نہیں نکلے, اپنے خلوص اور اپنے عمل کی تیزی کی وجہ سے نکلے. عبادات کی کمی نہیں ہے آج مسلمانوں میں, ہم تسبیحاں کم پڑھتے ہیں, ہم نوافل کم پڑھتے ہیں, ہم قرآن کے ختم کم کرتے ہیں, لیکن ہمارے اندر عمل کی تیزی نہیں ہے, ہم عمل میں بہت پیچھے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے اگر آپ نے سیکھنا ہے تو سیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کس طرح سے دوڑ دوڑ کر عمل کیا کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک لیگیسی, اپنی ایک نصیحت اپنی احادیث میں ایسی کی ہے جو اللہ کے رسول رہتی دنیا تک کے مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا لینڈ مارک چھوڑ کر رہے ہیں. آج ہم مسلمانوں میں اختلاف ہے, آج آپ کو مسلمان مختلف سیکٹس میں نظر آتے ہیں, آج آپ کو مسلمان لڑتے ہوئے نظر آتے ہیں, آج آپ کو مسلمان ایک دوسرے کے اوپر کفر کے فتوے لگاتے ہوئے نظر آتے ہیں, وہ کافر اور یہ کافر اور یہ غلط طبقہ اور یہ غلط طبقہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, فجر کی نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ صحابہ کو انہوں نے یہ خطبہ دیا, اور صحابہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ایسا خطبہ دیا کہ ہمارے دل ہل گئے, ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے, اور ہمیں لگا کہ یہ آپ کا فیئرویل خطبہ ہے, یعنی آپ کی جو ہے وہ دنیا سے واپسی کا وقت آ گیا ہے. اور اس خطبے کو صحابہ نے کہا, ماو عزت ولیخا ذرفت فی حل عیون وجلت من حل قلوب, یعنی اس سے آپ لوگوں کے دل ہل گئے اور صحابہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. آپ نے فرمایا, اوسی کن بتقوی اللہ, میں تم کو وصیت کرتا ہوں اللہ کا تقوی اختیار کرو, والسمع والطاعت, اس کی نصیحت کرتا ہوں کہ اللہ کی بات سنو اور اطاعت کرو, وان عبد حبشی, اور اگر اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر ایک حبشی ایتھوپین سلیو امیر بنا دے, اگر اللہ تمہارا امیر جو ہے وہ کوئی ایسا بنا دے جو تمہیں پسند نہ ہو, فَإِنَّهُ مَنْ يَعْشِ مِنْكُمْ يَرَى اِخْتَلَافًا كَثِيرًا, اور تم میں سے جو باقی رہے گا, صحابہ سے کہہ رہے ہیں, جو تم میں سے زندہ رہے گا وہ اختلافاً کثیرہ, بہت اختلاف دیکھے گا. یہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ کے رسول نے کہ جو ہزار سال تک زندہ رہے گا اس کے بعد مسلمانوں میں بہت اختلاف دیکھے گا. اللہ کے رسول نے کہا تھا صحابہ کو کہ جو تم میں سے زندہ رہا, یعنی جو تم میں سے 20 یا 30 سال زندہ رہا, وہ بہت کثیر اختلاف دیکھے گا. پھر اللہ کے رسول نے کہا, وَإِيَّاكُمْ فَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّهَا ضَلَالَةٌ, اللہ تعالیٰ کے رسول نے وارن کیا کہ دین میں نئی چیزوں سے دور رہنا، دین میں بدعت سے دور رہنا، سنتوں پر جم جانا. فمن ادرک ذلک منکم، جو ان کو دیکھے گا، فعلیہ بسنتی، اس کا فرض ہے کہ وہ میری سنتوں کو مضبوطی سے تھام لے. وسنت الخلفاء الراشدین، اور خلفاء راشدین کی سنت کو مضبوطی سے تھام لے. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان دو چیزوں کو کیسے تھاموں؟ ادب بن نواجز، اپنے مولر سے، اپنی داڑھوں سے دبا کر، اپنی دانتوں سے دبا کر پکڑو، اتنی مضبوطی سے میری سنت کو اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو تھام کر پکڑ لینا. ہم کنفیوز ہوتے ہیں نا، ہم کون سی عبادت کریں اور کون سی عبادت نہ کریں. ہم کنفیوز ہوتے ہیں کہ یہ جو اتنی بڑی بڑی کتابیں چھپی ہوئی ہیں لیلۃ القدر کی عبادت کے فارمیٹ کے اوپر، ہم کس کو فالو کریں. ہم کنفیوز ہوئے تھے شعبان کے مہینے میں کہ 15 شعبان کی کیا حقیقت ہے. ہم کنفیوز ہوئے تھے 27 رجب کے اوپر کہ 27 رجب کی کیا حقیقت ہے. ہم کنفیوز ہوں گے آئندہ جب سفر کا مہینہ آئے گا کہ سفر کے مہینے کی کیا حقیقت ہے. ہم کنفیوز مسلمان ہیں، ہمیں دنیا کی عقل ہے، ہمیں دنیا کا علم ہے، ہماری ساری کنفیوژن دین کے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم دین کا علم حاصل نہیں کرتے، ہم کنفیوژن دور نہیں کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو اور صحابہ کو وصیت کر کے چلے گئے کہ جب تم کثیر اختلاف دیکھو تو کیا کرنا، میری سنت کو اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوطی سے تھام لینا، اتنا مضبوطی سے کہ جیسے تم نے اپنے مولرز کے ساتھ ان کو پکڑا ہوا ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور سے ہی مسلمانوں کے اندر شدید اختلاف شروع ہو گیا. خوارج کا نام سنا ہے آپ نے؟ آج کل تو دوبارہ سے ہمارے بچے بھی کچھ نہ کچھ انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کے اوپر ٹیررزم کی وجہ سے خوارج کی ٹرم سننے لگ گئے ہیں. انشاءاللہ حضرت عثمان کے اوپر بات کریں گے تو وہاں خوارج پر بات کریں گے. تو میرا میجر فوکس انشاءاللہ جس چیز پر ہوگا وہ پہلے مین خلفائے راشدین ہے. ہم ان چار کے اوپر ڈیٹیل سے بات کریں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ جو باقی 6 عشرہ مبشرہ کے صحابہ ہیں ان کے اوپر ہم تھوڑا تھوڑا عمل کے اینگل سے دیکھ لیں گے کہ ہماری زندگی میں ان کے پوائنٹ آف ویو سے جو ہے یا ان کے اعمال سے ہمارے لیے کیا سبق نکلتا ہے. میجر فوکس کیا ہے؟ اللہ کے رسول کی پروفیسی موجود ہے کہ ہمارے ہاں اندر اختلاف اٹھے گا اور کثیر اختلاف اٹھے گا. اس اختلاف کا ایک ہی حل ہے، جو تمہارے اندر بیماری آنے والی ہے اللہ کے رسول نے پہلے سے اس کا علاج بتا دیا، پہلے سے بتا دیا. اور اختلاف آتا ہے، بیماری کسی شکل میں آتی ہے نا، وائرس کی شکل میں آتی ہے یا بیکٹیریا کی شکل میں آتی ہے، ایسے ہی آتی ہے نا. جب مسلمانوں میں اختلاف ہوا اور جب جب ہوا اور اگر آج بھی ہے تو مسلمان اس اختلاف کی وجہ سے بدعت کے وائرس میں انوالو ہوتے چلے گئے. اللہ کے رسول نے اس وائرس کا علاج بتا دیا ہے، اللہ کے رسول کی سنت اور خلفائے راشدین کی سنت. آپ کو جو عمل کسی بھی عبادت کی فارم میں، یاد رکھیں عبادت کی فارم میں، فقہ کا ایک اصول یاد رکھیں، آپ کا دین فقہ میں آپ کو ایک اصول دیتا ہے. عبادات کے باہر، عبادات صرف اور صرف وہ ہوں گی جو اللہ کے رسول نے بتا دی، یا یہ جو اللہ کے رسول نے خلفائے راشدین تک اس کو سیل آف اپروول لگا دیا، اس کے بعد کسی بزرگ کا بتایا ہوا وظیفہ آپ کے اور میرے لیے قابل عمل نہیں ہے. آپ کسی مثال کے طور پر کوئی یہاں بہت ہی ولی اللہ خاتون بیٹھی ہیں، آپ کہتی ہیں میں 1000 دفعہ دن میں آیت الکرسی پڑھتی ہوں، پڑھیے، میں آپ کو منع نہیں کری، آپ کی مرضی، آپ مجھے نہیں کہہ سکتے، آپ بھی پڑھیے 1000 دفعہ تو آپ کی یہ خواہش اور یہ جائز تمنا پوری ہو جائے گی. آپ کو خود پڑھنی ہے آپ پڑھیں، آپ کی اپنی مرضی ہے، آپ مجھ پر اپلائی نہیں کر سکتی، آپ دوسروں کو نہیں بتا سکتے. عبادات پری ڈیفائنڈ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین تک ڈیفائنڈ ہیں، اس کے آگے کچھ نہیں، جو وہ بتا گئے آپ اور میں عمل کریں گے. فقہ کا اصول یہ ہے، عبادات کے دائرے کے باہر جو حلال چیز ہے اگر اس کی پروہیبیشن میں شریعت کا کلیئر ٹیکسٹ موجود نہیں ہے تو اس کی اجازت ہے. سمجھ آ رہی ہے مشکل بات؟ مثال کے طور پہ لوگوں کو آپ کہتی ہیں کہ ختم قرآن، قرآن خوانی سنت سے ثابت نہیں ہے، آپ مت کریں، یہ بدعت کی کیٹیگری میں چلی جائے گی. لوگ کیوں کرتے ہیں قرآن خوانی؟ نیت کیا ہوتی ہے؟ ثواب، نیکی، یہی ہوتی ہے نا. آپ سے آپ کسی کو کہتی ہیں کہ ثواب کا کام ہے، نیکی کا کام ہے، لیکن رسول اللہ نے نہیں کیا تو آپ یہ کام نہ کریں. اس کا مطلب کیا ہے کہ جو آپ ان کو منع کر رہے ہیں کہ آپ کے پاس اس کی اتھارٹی ہے، آپ کے پاس اتھارٹی دین کی طرف سے دی ہوئی ہے، اللہ نے آپ کا دین مکمل کیا اور آپ کو اصول بتا دیا, عبادات فکسڈ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی. جہاں رسول اللہ نے نمبر کاؤنٹ بتایا وہاں ہم نمبر کاؤنٹ کریں گے, جہاں رسول اللہ نے نمبر کاؤنٹ نہیں بتایا وہاں ہم نمبر کاؤنٹ نہیں کریں گے. وہاں انلمیٹڈ ہے, آپ جتنا مرضی کرنا چاہیں آپ کریں. لیکن عبادات کے اندر آپ جب کسی کو کہتے ہیں کہ قرآن خوانی سنت سے ثابت نہیں ہے تو لوگ ریڈیکولسلی آپ سے کہتے ہیں جہاز میں کیوں بیٹھتی ہو, جہاز تو اللہ کے رسول کے ٹائم میں نہیں تھا. کیا جہاز میں بیٹھنا ریچول ہے, عبادت ہے, اٹس اے نیسیسٹی, حلال نیسیسٹی ہے. بدعت وہ چیز ہے جس کو آپ عبادت کی شکل میں ثواب کی خاطر کریں, جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں کیا. That's it. This is a definition of بدعت. کیا صحابہ نے کبھی بدعت کی؟ کیا خیال ہے آپ کو؟ صحابہ نے بدعت نہیں کی, صحابہ نے تو دین پرزرو کیا ہے. صحابہ سے بدعت نہیں شروع ہوئی. ہماری سب سے پرومیننٹ بدعت میلاد کی, ربیع الاول کے مہینے میں. کیا صحابہ کرتے تھے میلاد؟ کیا تابعین کرتے تھے میلاد؟ کیا تبا تابعین کرتے تھے میلاد؟ کون کرتا تھا میلاد؟ کوئی بھی کرتا. کون کیوں کرتا؟ نہیں نہیں انڈیا سے نہیں, مسلمانوں کے ہجرت کے 500 سال کے بعد, 500 سال کے بعد فاطمید گروپ آف ایجپٹ نے میلاد شروع کیا تھا. میلاد کہہ کے نہیں شروع کیا تھا, انہوں نے ریلیجیس فیسٹیول شروع کیا تھا 500 سال کے بعد. نہ صحابہ نے کیا, نہ تابعین نے کیا, نہ تبا تابعین نے کیا, تو پھر آپ اور میں کیوں کرتے ہیں؟ اب آپ اور میں خود سوچ لیں کہ ہم کس عمل کو زندگی میں بے مقصد شامل کیے ہوئے ہیں اور اپنی ایفرٹس لگا رہے ہیں. اللہ نے قرآن میں کہا ہے عمل کرنے والے اور تھکنے والے, عاملات ناصبہ. بظاہر بڑی نیکیاں سمیٹ کر آئے لیکن آخرت میں کچھ بدعت کی وجہ سے راکھ بن جائیں گی, کچھ دکھاوے کی وجہ سے راکھ بن جائیں گی, کچھ اخلاص کی کمی کی وجہ سے راکھ بن جائیں گی, کچھ نیتوں کے کھوٹ کی وجہ سے راکھ بن جائیں گی. تو اپنے آپ کو اس راستے پر, اس پیٹرن پر لانے کی کوشش کریں جو اللہ کے رسول اور صحابہ کا پیٹرن تھا. ایک اللہ کے رسول نے اس حدیث کے اندر آپ کو اور مجھے اصول دے دیا کہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر فوکس کر لینے سے, صرف رسول اللہ کی ذات پر فوکس کر لینے سے اختلاف ختم نہیں ہو سکتا. آپ کو معلوم ہے ہم سب سنی ہیں نا, الحمدللہ اہل سنت والجماعت سنی گروپ ہے ہمارا. کیا سنیوں کے اندر اختلاف نہیں؟ کیا سنیوں کے اندر اسکول آف تھاٹ نہیں ہے؟ کیا سنیوں کے اندر گروپس نہیں ہے؟ گروپ ود ان گروپ. ایک حنفی اسکول آف تھاٹ ہے, اس کے اندر 13 ڈفرنٹ اسکول آف تھاٹ. سب رسول اللہ کو مانتے ہیں, سب ایک رسول کو اپنے لیے اسوہ بناتے ہیں, تو پھر یہ اتنے سارے گروپس ود ان گروپس کیوں بنے ہوئے ہیں؟ اللہ کے رسول کی اس حدیث کو سمجھ لیں. اللہ کے رسول نے آپ کو اور مجھے اختلاف کو کم کرنے کا طریقہ بتا دیا. رسول کی سنت کو تھام لو اور رسول اللہ کے صحابہ کی سنت کو تھام لو, انشاءاللہ آپ کے اختلاف کم ہو جائیں گے. اور ایک اصول اور یاد رکھیں اس سے پہلے کہ پھر میں, کیونکہ اب میرے پاس ویسے ہی 5 منٹ رہ گئے ہیں, تو میں انشاءاللہ کل شروع کروں گی حضرت ابو بکر کا. لیکن اپنے ذہن کو کلیئر کریں کہ جو ہمارے جتنے بھی اسکول آف تھاٹس ہیں, جو 4 بیسک مذاہب ہیں, حنفی اسکول آف تھاٹ, مالکی اسکول آف تھاٹ, شافعی اسکول آف تھاٹ, حنبلی اسکول آف تھاٹ, یہ چاروں کے چاروں لیجیٹیمیٹ ہیں. آپ ان میں سے کسی کو غلط نہیں کہہ سکتے. یہ بات پوائنٹ کلیئر رکھیں اور اپنے بچوں کو یہ بات سکھانے کی ضرورت ہے. ہم اپنے بچوں کو دین کے لیے کب تیار کرتے ہیں؟ سیٹ کے ایگزام کے لیے تو تیاری خوب کراتے ہیں, او لیولس کے لیے تو خوب تیاری کراتے ہیں, اے لیولس کے لیے تو خوب تیاری کراتے ہیں. کیا آپ نے اپنے بچے کو اس لیے تیار کیا کہ آپ کا بچہ اپنے یونیورسٹی اور اپنے کالج کے اندر اپنی فرینڈس سے بیٹھ کر اپنے دین کو ڈسکس کر سکے, اس کو بتا سکے کہ میں کس اللہ پر ایمان رکھتی ہوں, اس کو بتا سکے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے اور ان کی کیا ویلیو ہے, وہ اپنے دوست کو بتا سکے کہ کیوں ہمیں رسول اللہ کی بات ماننی ہوتی ہے, کیوں رسول اللہ ہماری زندگی میں اہمیت رکھتے ہیں, کیوں مجھے اور آپ کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس زندگی میں اتنی ریسٹرکشنز بنا کر دے دی ہیں. اللہ نے کیوں نہیں کہا, جب اللہ نے قرآن میں کہا ہے کلو واشربو, کھاؤ اور پیو, تو ساتھ میں کنڈیشن کیوں لگا دی, ولا تسرفو, اسراف مت کرنا. کون بتائے گا کہاں اسراف ہو رہا ہے؟ رسول اللہ بتائیں گے, ان کی تعلیمات بتائیں گے, ان کا دیا ہوا دین کا سٹرکچر بتائے گا. تو اپنے بچوں کو گروم کرنے کی ضرورت ہے, ان کو قرآن کی کلاسز میں بھیجیں, لیکن قرآن کی کلاسز میں بھیجنے کے بعد اپنی ذمہ داری سے فارغ نہ ہو جائیں. جتنا ماں اچھا سمجھا سکتی ہے استاد نہیں سمجھا سکتا. میں انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کر رہی قرآن کی کلاسز کو, لیکن جو درد آپ کے دل میں اپنی اولاد کے لیے ہوگا وہ قرآن کلاسز کے استاد کا نہیں ہو سکتا. میں آپ سب کے لیے دل میں درد رکھ سکتی ہوں لیکن ایک ہی لیول کا. لیکن اگر یہاں ماں بھی بیٹھی ہے اور بیٹی بھی بیٹھی ہے تو ماں کے دل میں جو بیٹی کے لیے درد ہوگا وہ میرے درد کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ ہے. اپنے بچوں کو گروم کریں, اپنے بچوں کو تیار کریں. اور یہ رمضان کا مہینہ الحمدللہ اللہ کی طرف سے کچھ خاص رحمت بن کر آیا پچھلے سال بھی اور اس سال بھی, کہ ہمارے بچے فارغ ہیں اپنے ایگزامس اور اسکول سے, میجورٹی بچے. اپنے بچوں کو تیار کریں, ان کو قرآن کے سامنے لا کر بٹھائیں تاکہ وہ اپنے دین کے بارے میں اپنا ذہن اوپن رکھ سکیں. یہ چاروں اسکول آف تھاٹ لیجیٹیمیٹ ہیں. کوئی کسی کو کافر نہ کہے, کوئی کسی کے اوپر کسی قسم کی سینکشن نہ لگائے. ایون میں بہت کروڑ بات کر رہی ہوں, ایون ہمارے معاشرے کے اندر شیعہ گروپ کے اوپر کفر کے فتوے بہت اوپنلی لگنے لگ گئے ہیں. جس چیز کو حکومت نے ایز اے نان مسلم ڈکلیئر نہیں کیا, پلیز اپنی زبانوں کو اس کے بارے میں خاموش رکھیے. ہم مسلمانوں کو عادت ہو گئی ہے کہ ہم ہر ڈسکشن کا حصہ بننا اپنا فرض سمجھتے ہیں, اور جب سے سوشل میڈیا ہماری زندگیوں میں آیا ہے اس نے ہم سب کے اوپر یہ ذمہ داری لاگو کر دی ہے. جیسے کانسٹیٹیوشن کے اندر ہر انسان پر اب یہ چیز فرض العین ہے کہ جو ایشو معاشرے میں اٹھے گا آپ نے اپنا کمنٹ ضرور دینا ہے. کیسا ہے, کیا اس کی ضرورت ہے, یا کسی جگہ خاموشی بہتر بھی ہے؟ خاموشی بہتر ہے. جہاں اختلافات ہیں اور آپ کے پاس علم نہیں ہے اپنی زبان کو بند رکھیے. سوشل میڈیا کے اوپر ہر چیز کے اوپر کمنٹ کرنا آپ کا اور میرا فرض نہیں ہے. میں پہلے بھی بہت دفعہ آپ لوگوں سے بات کر چکی ہوں, پلیز سوشل میڈیا کو ریسپانسبلٹی سے استعمال کریں. جو معاشرے میں ایشو اٹھتا ہے ہم اس کو ڈسکس کرنے کے لیے اپنی پوسٹ ضرور لگاتے ہیں. لوگوں کو کفر کے فتوے لگانا چھوڑ دیں, یہ آپ کا اور میرا کام نہیں ہے. جس نے زبان سے کلمہ پڑھ لیا آپ نے اس کا دل چیر کر دیکھا ہے کہ وہ مسلمان ہے یا نہیں؟ ایمان میں پہچان سکتی ہوں یا اللہ پہچان سکتا ہے؟ ایمان اللہ پہچان سکتا ہے, میں صرف اسلام پہچان سکتی ہوں. جس انسان نے کلمہ پڑھ لیا تھا حضرت اسامہ کے سامنے, جب حضرت اسامہ اس کے اوپر حاوی آ گئے تھے اور اس کے باوجود حضرت اسامہ نے اپنی تلوار سے اس کا سر قلم کر دیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتا چلا تو آپ نے کیا کہا تھا؟ اسامہ یہ کلمہ تمہارے خلاف قیامت کے دن گواہی دے گا. حالانکہ حضرت اسامہ نے کہا تھا یا رسول اللہ اپنے جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا. ایون اگر اس نے جان بچانے کے لیے بھی کلمہ پڑھا تھا تب بھی آپ کے اور میرے پاس اختیار نہیں کہ ہم اس کو کافر دیں. تو ہم کیسے ہی مسلمان گروپس کے اوپر کافر کے فتوے لگا سکتے ہیں؟ اپنی زبانوں کو خاموش رکھیں. اگر کوئی آپ سے پوچھے اس لیے کہ ان کو پتا ہے کہ آپ قرآن کی کلاس میں جاتی ہیں تو شاید آپ بڑی ملانی ہیں. ہاں تو ملانی صاحبہ آپ قرآن کی کلاس میں جاتی ہیں, یہ بتائیے شیعہ مسلمان ہوتے ہیں؟ آپ نے کلمہ پڑھتے ہیں, الحمدللہ دیٹس اٹ, چیپٹر کلوز, نو مور ڈسکشنز. اس کے اوپر نہ فیس بک پر باتیں کریں, اس کے اوپر نہ واٹس ایپ پر باتیں کریں. اور پلیز اپنے بچوں کو بھی ذرا تھوڑا سا واچ فل رہیں کہ آپ کے بچے کن ڈسکشنز میں انوالو ہوتے ہیں. ابھی پچھلے دنوں ایک ہائپ کریٹ ہوئی ہوئی تھی رمضان سے پہلے, وہ جو سی آئی آئی نے ایک بل پاس کرنے کے لیے جو تھا پورے پاکستان کے اندر شور مچا دیا تھا, معلوم ہے نا آپ لوگوں, اس کے اندر آیا تھا اور جو بہت نیوز کے اندر بھی آیا تھا کہ شوہر اپنی بیویوں کو ہلکا پھلکا مار سکتا ہے. پورا پاکستان ایسے ابلا, ایسے پاپ کیا جیسے پاپ کارن پاپ کرتا, بغیر حکمت کے. کہنے والوں نے بھی بغیر حکمت کے کہا اور سننے والے بھی بغیر حکمت کے سنتے ہیں. اس لیے کہ ہم ایمان سے دور ہیں, ہم توحید سے دور ہیں, ہم دین کو نہیں پہچان پا رہے ہیں. تو انشاءاللہ ہم ان سیشنز میں کل سے کوشش کریں گے کہ ہم صحابہ کی زندگیوں سے یہ سیکھ لیں کہ آپ نے اور میں نے آج اس 2016 میں ایمان والا ہو کر کیسے زندگی گزارنی ہے, ان چیلنجز کو کیسے فیس کرنا ہے, صحابہ نے کیسے فیس کیا, ان کے لیے چیزیں کیسے مشکل ہوئیں. اور اللہ سے دعا کر کے آئیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ ہی ہمارے لیے اس چیز کو بتانا اور سننا دونوں آسان بنائیں گے. اللہ ہمارا دین کے لیے دل کھول دے, اللہ ہمیں اس دین کے لیے وہ طاقت اور وہ انرجی پرووائڈ کر دے کہ ہم علم حاصل کر کے عمل کرنے والے بن جائیں. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس دین کی وسعتوں کو کھول کر ہمارے لیے بیان کر دے. اللہ ہم صرف آپ کے محتاج ہیں, آپ کی دی ہوئی طاقت کے بغیر ہم اس دین کو نہیں سمجھ سکتے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا علم دے دے کہ ہم بہترین مائیں, بہترین بہنیں, بہترین بیویاں اور بہترین بیٹیاں بن جائیں. اللہ ہماری اولادوں کو اپنے کام کے لیے چن لے. اللہ ہمارے گھر کے بچوں کو اپنے دین کے لیے سلیکٹ کر لے. اللہ ہمارے بچوں کو پراؤڈ مسلمان, پرائیڈ رکھنے والا مسلمان بنا دے, جو بہت کنوکشن کے ساتھ اس دین کو اٹھائیں. اللہ ان کو امبیرس مسلم نہ بنا. اللہ ہمارے بچوں کو دین کی محبت عطا کر دے. اللہ ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کرنی نہیں آتی, آپ ہمیں سکھا دیں ہاتھ پکڑ کر ہمارا کہ ہم کیسے اپنے بچوں کی تربیت کریں. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے رمضان کے آنے والے دنوں کو آسان بنائیں, ہمارے لیے عبادت کے لیے موقع فراہم کریں, اور اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس مہینے اپنی مغفرت کرا کر ہی اللہ سے اس مہینے سے باہر نکلیں. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بآیاتی وذکر الحکیم. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.